الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيب نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کا دن یوم عاشور کا دن ہے. آج کے دن کو تاریخ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. آج کے دن کی اہمیت کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں قریب بندے کے قریب ہونے کا ذریعہ دیگر عبادات میں روزہ ہے. کیونکہ روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے, صوم روزہ رکھنا یہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے کہ جس کو صرف اللہ جانتا ہے اور اس کا بندہ جانتا ہے. اللہ اور اس کے بندے کے درمیان عبادات میں جو سب سے زیادہ سر اور راز کے ساتھ وابستہ عبادت ہے وہ ہے روزہ. اس لیے مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے, اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کیا صوم لی وانا اجزا بہی, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اپنی شایان شان اس کی جزا عطا فرماؤں گا. ایک اس کو پڑھنے کے دو انداز آئے ہیں حدیث میں, کیا صوم لی وانا اجزا بہی وانا اجزا بہی. اس کا ایک معنی ایک تلفظ سے یوں ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں, اور ایک معنی اس کا یہ کہ روزہ میرے لیے میں خود اس کی جزا ہوں, یعنی میں خود اس کی جزا ہوں. تو عبادات میں روزے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. تاریخ اسلام یعنی روزے کی فرضیت سے پہلے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس امت پر جو سب سے پہلا, جس طرح اب تو رمضان کا پورا مہینہ روزہ فرض ہے, لیکن رمضان کے بچے اس کو ضرور یاد کریں کیونکہ یہ درس ایک خاص تعلیم کا ہے. جو اسکول کے بچے ہمارے بیٹھے ہیں اور جو دیگر ہمارے کالج یونیورسٹیوں کے بچے بیٹھے ہیں محلے کے, وہ خاص طور پر اس بات پر توجہ کریں کہ جس طرح میں نے روزے کی اہمیت بتائی, آج الحمدللہ تقریباً مسلمان روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے. رمضان شریف کے روزے پورے مہینے کے فرض ہوئے, اب چاہے چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو مہینہ قرار پائے گا, لیکن رمضان شریف کے ان 30 روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ, اس کو اسلام کی تاریخ میں یہ دخل تھا کہ اس دن روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا. جس وقت رمضان شریف کے روزے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی اور رغبت، تمہاری روح اس قدر نفیس اور پاک ہو جائے کہ یہ خود اللہ رب العالمین کی طرف عروج کر سکے. کیونکہ بدن کی شان یہ ہے کہ یہ حبوط کرتا ہے اور روح کی شان یہ ہے کہ یہ عروج کرتی ہے، دونوں کے مرکز الگ ہے، اس لیے بدن قبر میں رہ جاتا ہے، روح ادھر چلی جاتی ہے، دونوں کے سفر الگ الگ ہے. قبر بدن کو یہاں دفن کر دیا جاتا ہے اور روح جو ہے ملا اعلیٰ کی طرف عروج کرتی ہے، اس لیے کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، امر ربی ہے، بقا کے ساتھ وابستہ ہے، وہ فنا نہیں ہوتی. بدن اگر مٹی میں بھی مل جائے تو روح کے اندر فنا نہیں ہے. یسالونک عن الروح، اے حبیب، یہ یہودی آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے امتحان لیتے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے یہ کہا کہ نبی کے علاوہ روح کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، تو وہ حضور سے امتحان لینے کے لیے مجمع میں آئے اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر سوال کیا. پہلے تو انہوں نے یہ سوال کیا جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے، کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اور پھر بیٹے کی ولادت ہو جاتی ہے، تو یہ جنس تبدیل کیسے ہوتی ہے، آپ یہ بتائیے. جناب سید عالم نے فرمایا کہ جب مرد کا پانی غالب آئے تو پھر لڑکے کی ولادت ہے، اور وہاں سے خاتون کا غالب آئے تو لڑکی کی ولادت ہے. عبداللہ بن سلام نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، حالانکہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، یعنی شرعی تعلیم سے نہیں ہے. شرعی تعلیم سے تو روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن تلاوت، یہ ہے، یہ تو خالص ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی پاک کو صرف شرعی علوم نہیں، علم کی ہر جہت سے واقف کیا گیا. اسی کو اہل محبت علم کلی کہتے ہیں، یعنی صرف علم شریعت نہیں، چاہے وہ طب کا علم ہو، چاہے وہ زراعت کا علم ہو، چاہے وہ موسموں کا علم ہو، ہر علم قرآن کے اندر ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر علم کو سمیٹ کر ہم نے قرآن کے اندر رکھ دیا ہے. اور اسی قرآن کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے حبیب، یہی کتاب ہم نے تجھ پر اتاری تھی، اور اسی کتاب کے ذریعے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہر چیز تجھے سکھا دی جس کو تو جانتا نہیں تھا. تو یہ تمام تو سوال کیا کہ روح کیا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے نبی پاک کو اس بات کی تعلیم دی گئی اور آپ نے اشارہ فرمایا. قرآن کریم کہتا ہے یسالونک عن الروح، حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، آپ کہیے کہ روح جو ہے وہ امر ربی سے ہے، یعنی روح کا تعلق اس عالم اجسام سے نہیں ہے، عالم امر سے ہے. اور عالم امر سے مراد یہ ہے کہ اس عالم میں کوئی ڈیوریشن نہیں ہوتا، اس میں سپیس نہیں ہوتا، اس میں ٹائم نہیں ہوتا. وہ عالم امر یہ ہے کہ وہ سپیس اور ٹائم سے الگ ہے، یعنی اس کے لیے کوئی قریب اور بعید نہیں ہے، اس کے لیے ماضی اور مستقبل نہیں ہے. کیونکہ ماضی، مستقبل اور قریب اور بعید، میں تو اسلامی نقطہ نظر دے رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ جا کر گوروں کی بھی تحقیق کریں تو وہ بھی اس بات کی ایگری کرتے ہیں کہ روح اسپرٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بجلی سے زیادہ رفتار رکھتی ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم اور سپیس نہیں، وہ ایسے امر ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو احاطے میں لیا ہوا ہے. اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سید عالم ہمارے درود کو سنتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشاہدہ فرماتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں روح کے ساتھ وابستہ ہیں. بلکہ میں ایک جملہ اگر یہاں پر نکل گیا ہے تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے علماء نے یہ ڈسکس کیا، ہم اپنے آپ کو جانیں گے تو یہ قرآن کی آیتیں پھر خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، روح کا مقصد اور روزے کا مقصد بھی سمجھ میں آئے گا. سوال یہ ہوا کہ جسم زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا روح زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم کا. تو روح زیادہ قدر والی ہے یا بدن زیادہ قدر والا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ دیکھیں، روح امر ربی ہے، اس کی غذا رضا الہی ہے، وہ بسیط ہے، وہ عروج کرتی ہے. بدن میں گاڑا پن ہے، کثافت ہے، دھواں نما ہے، آگ پانی مٹی سے مل کر بنا ہے تو اس میں گندگی کا عنصر زیادہ ہے، تو لہذا بدن کو پاک کرنے والی چیز روح ہوتی ہے، تو روح کا رتبہ جو ہے وہ بدن سے اعلیٰ ہے۔ اس پر باقاعدہ علماء نے تحقیق کی ہے، آپ علامہ شامی کو دیکھیں، دیگر بزرگوں کو دیکھیں۔ سوال آیا کہ یہ مسئلہ اگر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے جائیں اور یہ پوچھا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن پاک اور آپ کی روح انور، ان میں دونوں درجہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا مسئلہ اس طریقے سے حل ہوتا ہے کہ انسان کے بدن سے توجہ کیجئے گا، جب روح نکلتی ہے تو روح کو لے جا کر علیین میں رکھا جاتا ہے، مومنین کی روح علیین میں جاتی ہے، یہ جنت کا اونچا مقام ہے جہاں پر مومنین کی روح رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح کے چاہے زمزم کے قریب رہنا یا حجر اسود کے قریب رہنا، یہ بھی اقوال ہے، لیکن یہ اس کا کنیکشن ہوتا ہے، اصل اس کا مستقر، اصل اس کا مکان علیین ہے۔ علیین یہ وہ مکان ہے جہاں پر روحیں نوری شکل میں وہاں پر موجود رہتی ہے، اور اس کا کنیکشن بدن کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسا سورج آسمان پر ہوتا ہے اور اس کی شعائیں زمین کے ساتھ ٹچ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جس طرح اس کی شعائیں بدن کے ساتھ ہوتی ہے، اس طرح روح کا تعلق بدن سے ہوتا ہے۔ جس وقت قبر کی زیارت کرنے والا پہنچتا ہے تو روح اس کے بدن کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور بدن میں وہ حس پیدا ہوتی ہے کہ جس سے وہ اپنے آنے والے کو پہچانتا ہے۔ جس طرح لائٹ چلے گئی اور لائٹ آ گئی، بلب تو لائٹ جب چلے گئی تو وہ بالکل خالی ہو جاتا ہے، لائٹ آتی ہے تو روشن ہو جاتا ہے۔ تو بالکل یہ تمام چیزیں، تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات کو اسی انداز میں، اور یہی حقیقت ہے، یعنی قبر پر جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو روح اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور روح متوجہ ہونے کی وجہ سے اس کی آواز کو ہم نہیں سنتے، وہ ہماری آواز کو سن لیتا ہے۔ انسان اور جن کے علاوہ نبی پاک فرماتے ہیں قبر والے کی آواز کو سب سن لیتے ہیں، انسان اور جن اس کی آواز کو نہیں سن سکتا۔ تو اب یہ ہے کہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کے بدن سے اٹھایا گیا، اور قاعدہ قدرت کل نفس ذائقۃ الموت، اس قاعدے کو رکھا گیا، اور آپ کی بدن مبارک سے جب آپ کی روح انور اوپر گئی ہے، تو پھر علماء نے یہ کہا کہ اس کو کہاں جنت میں رکھا جائے، علیین میں رکھا جائے۔ تو سوال یہ آیا کہ حضور کے بدن کی خالص یہ شان ہے، خاموشی سے سنیے گا اس بات کو، کہ حضور کی صرف بدن کی یہ شان ہے کہ آپ کا بدن جس خاک مبارک پر موجود ہے وہ خاک خود علیین سے اعلیٰ ہو گئی ہے، یعنی آپ کا بدن قبر شریف میں جس خاک پر ہے تو وہ خاک خود اپنے حیثیت میں جنت سے اعلیٰ ہے، علیین سے اعلیٰ ہے۔ تو پھر اس روح مبارک کو کہاں رکھا جائے؟ تو پھر صوفیاء نے، محدثین نے یہ بات لکھی ہے اپنے ذوق کے اندر، فرمایا کہ اب روح کے لیے سب سے بڑا مرکز حضور کا بدن ہی قرار پایا۔ تو لہٰذا یہ معرفت کی چیزیں ہیں، یہ میں نے صرف اس لیے ذکر کی ہے کہ ہماری طبیعتوں میں پھیکا پن نہ رہے، یقین کی فضا کی طرف ہم جائیں اور حقیقت کی فضا کی طرف ہم جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، جمعے کے دن صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ درود کثرت سے پڑھا جائے، تو صحابی یہ پوچھتے ہیں کہ حضور جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو انتقال ہو جانے کے بعد بندے کا بدن منتشر ہو جاتا ہے، شاگرد تھے ابھی تک بات علم میں نہیں تھی، تو پوچھتے ہیں کہ قد علمت یا رسول اللہ، کیا حضور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ بدن بکھر جائے گا اور جو منتشر ہو جائے گا تو آپ کیسے سنیں گے؟ اب وہ حضور کی روح کے بارے میں نہیں سوال کر رہے، وہ حضور کے بدن کے بارے میں سوال کر رہے، یعنی حضور نے کہا کہ مجھ پر درود جمعے کے دن کثرت سے پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا۔ تو کہنے گئے یا رسول اللہ جب آپ مزار شریف میں جائیں گے، تو شاگرد تھے یعنی بچپنے کا عالم ہے، علم میں آتے سمجھیے سیکھ رہے ہیں حضور سے، تو کہتے ہیں حضور جب آپ کا یہ کان مبارک ہی نہیں رہے گا، بدن ہی نہیں رہے گا، تو پھر آپ درود کیسے سنیں گے؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ اگر میرا بدن نہیں رہا تو میری روح سنے گی، بلکہ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اسناد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا کہ میرے شاگرد سن، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے اس چیز کو کہ وہ نبیوں کے بدن کو کھائے، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے بدن کو کھائے، اس لیے کہ نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. تو سوال ہو رہا تھا درود سننے کا، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری روح سنتی ہے، جواب اپنے بدن سے دیا. تو یہاں سے یہ قاعدہ نکلا کہ اور اگر کوئی شخص ہو تو اس کی روح اس کی سماعت کرتی ہے. بدن مصطفیٰ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کا بلا تشبیہ یہ بدن والا جو کان ہے یہ خود درود کی سماعت کرتا ہے، اور یہ بدن والی جو آنکھ ہے یہ امت کا مشاہدہ کرتی ہے. تو اب ہم جیسے امتیوں کے لیے وہ تاثیر کیسے آئے کہ ہماری روح ہمارے بدن پر غالب ہو جائے؟ اگر بدن روح پر غالب ہو جاتا ہے تو روح کو گندا کر دیتا ہے، اور روح جیسے کفار کی روح ہے کہ وہ روح پاک ہونے کے باوجود وہ سجین میں جاتی ہے، یعنی جہنم کے نیچے طبق میں جاتی ہے، کیونکہ بدن نے اس کو خراب کر دیا. اور ایمان کی برکت یہ ہے کہ وہ روح کا اثر جب بدن پر ہو جاتا ہے اور تو روح اس بدن کو بھی جنت میں لے جاتی ہے اور خود بھی جنت میں چلی جاتی ہے. یہ احادیث کا خلاصہ میں بطور قانون کے اور بطور پرنسپلز کے آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں. اس لیے اولیاء غوث اعظم کے ایک ملفوظ ہے، کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے 70 غلاموں کے گھر کس طرح افطاری فرمائی، تو فرمایا سنو تمہارا بدن تمہاری روح کی رکاوٹ ہے اور میرا بدن میری روح کی سواری ہے. یعنی جب ذکر غالب ہوتا ہے، اللہ کی یاد، تلاوت قرآن، روزہ، نماز، خشیت، اس کی راہ میں گڑ گڑانا، اس کا خوف، اس کے اخلاص، یہ روح کی غذا ہے. جب روح کو غذا ملتی ہے تو روح بڑھتی ہے، روح بڑھنے سے یہ بدن پر غالب آتی ہے، اور جب یہ مکمل غلبہ کرے تو بدن کثیف ہونے کے باوجود روح کتنا لطیف ہو جاتا ہے. اور اگر روح کو اس کی غذا نہ ملے، بدن کو اس کی غذا ملے، گناہ کے کام، کیونکہ بدن ہے بہیمیت والا، شیطانیت والا، اس کی غذا خواہش ہے، شہوات ہیں، روح کی غذا اللہ کی یاد ہے. اب انسان کے بس میں ہے کہ وہ کس کو کس کی غذا دیتا ہے. وہ اپنی روح کی غذا دیتا ہے تو پھر روح بدن سے وہ کام کراتی ہے جو روح کا مزاج ہے، اور وہ بدن کو زیادہ غذا دیتا ہے تو بدن روح سے وہ کام کراتا ہے جو روح کی غذا ہے. اس لیے روح ہونے کے باوجود کافر جہنم میں چلا جاتا ہے اور روح ہونے کے باوجود مومن جنت میں چلا جاتا ہے. تو یہ روزہ جو ہے، یہ تلاوت جو ہے، اور یہ اذکار جو آپ امام علی مقام کے کر رہے ہیں، یہ عام چیز نہیں. یہ روح کو سب سے زیادہ چارج اور مؤثر اور روشن کرنے والی چیز جو ہے وہ اہل اللہ کی محبت ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے نا کہ لکل شین سقالہ، سقالہ القلب ذکر اللہ، ہر چیز کو پاؤڈر لگا کر، مانج کر، واش کر کے اس کو بالکل شائننگ والا بنا دیا جاتا ہے برتن کو. تو فرمایا سقالت، ہر چیز کو مانج کر چمکانے والا کوئی صابن ہوتا ہے، تو فرمایا سقالت القلب ذکر اللہ، دل کی گندگی کو صاف کر کے چمکانے والی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے. اب ذرا توجہ سے سنیے میری بات، تسلی کے ساتھ. جو بیٹھنا چاہتا بیٹھیں، جو تشریف لے جانا چاہتا اس کا حق ادا ہو گیا، لیکن جب تک بیٹھیں گے تو بات وہ کریں گے جو ہماری اخلاق. سیدھی سیدھی بات کیا کریں گے؟ جب آپ فاؤنڈیشن نہیں سمجھتے تو اوپر کیا سمجھیں گے ہم؟ جب بنیاد نہیں سمجھتے تو اوپر کیا سمجھیں گے؟ اب آئیے ہم اس نہج پر آ چکے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ روح کے لیے سقال ہے. توجہ سے سنیے آپ، بیٹھے تھوڑا سا سائڈ میں ہو جاؤ، ڈسٹرب نہیں کرو، تھوڑا سائڈ میں ہو جاؤ، سکون سے سنو. اللہم صلی علی محمد. بڑی توجہ سے سنیے، میں بہت آسان اردو میں بڑے گہرے مضامین اور عام لب و لہجے میں لا رہا ہوں، اور یہ ایسا لب و لہجہ نہیں ہے کہ بہت مشکل بات ہوئی ہے، ایسا لب و لہجہ نہیں، بہت آسان مثال، سمپل مثالوں میں باتیں ہو رہی ہیں، اور یہی سمپل مثالیں اس مضبوط باتوں کو سمجھاتی جس طرح اللہ نے فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر مچھر کی مثال دے کر ہمارا بندہ ہماری قدرت کی بالادستی کو اور انسان کی ذلت کو سمجھنا چاہے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم مچھر کی مثال دینے سے بھی شرماتے نہیں. تو یہ امثال ہے، یہ مثالیں ہیں، یہ اگزامپل ہیں جو آپ کے سامنے اس اصل حقائق کو سمجھانے کے لیے رکھے گئے. دیکھیے، میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں، یہاں پر اس نہج پر ہم پہنچ گئے، میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پیشانی جو اللہ کے حضور جھکتی ہے، یہ لذت ہماری روح کے اندر آئے، تو جتنا زور آپ نے پیشانی کا دیا ہے تو ذوق پیشانی میں نہیں ہوتا، ٹیسٹ ذائقہ یہ آنکھوں میں نہیں ہوتا، یہ زبان میں نہیں ہوتا، یہ روح میں ہوتا ہے. اور روح جب جاتی ہے تو مردے کے منہ میں آپ دودھ ڈالتے رہیے، اس کو کیا پتا چلے گا؟ شہد ڈالتے رہیے، کیا پتا چلے؟ تو اب اس کی آنکھیں کھول دیجیے، اس کو نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ مشاہدہ اس یہ حقیقت کو سمجھنا ہے. ہم نے ابن قیم کی کتاب الروح دیکھی, آنکھیں کھلی رہ جائیں, اور یہ حقیقت بات ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ انسان کے بدن کو بتانے سے پہلے اللہ نے روح کو پیدا کیا. بالکل اسلامی کانسیپٹ, بخاری شریف کے حدیث ہے. فرمایا اللہ نے بدن کو پیدا کرنے سے روحوں کو پیدا کیا. الارواح جنود مجندہ, جیسے چڑیا, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چڑیا کا ایک جھنڈ ہوا میں اس طرح جاتا ہے, اس طرح جاتا ہے, آپ نے فضا میں دیکھا ہوگا. اس کو کہتے جند عربی میں. تو حضور فرماتے الارواح جنود, الارواح جنود, کہ روحیں آسمان پر بدن میں آنے سے پہلے ایک جھنڈ کی طرح آپس میں گڑ مڑ چلتی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے. فما تعارف منها ائتلف, جو وہاں دوستی کرتی تھی اس نے یہاں بھی دوستی کر لی. وما تناکر منها ائتلف, جو وہاں جس سے آشنا نہیں تھی, یہاں گھر کا بیٹا ہو یا سگا بھائی ہو آشنا نہیں ہوتی, وہاں جس سے آشنا تھی وہ دس سال کے بعد بھی مل جائے تو اس کو ایسے دیکھتا ہے جس طرح اپنے بچے کو دیکھتا ہے, وہ جس طرح اپنے سگے بھائی کو وہ دیکھتا ہے. تو یہ روحی مزاج ہے. اس کے بعد روحیں بدن میں آئی, اور یہ روزمرہ ہم دیکھتے ہیں. ہمارے بندہ ہمارے قریب ہوتا ہے, ہمیں اس کے لیے اتنا ذوق پیدا نہیں ہوتا. ایک بندہ کبھی ہمیں مل جاتا ہے, ایسا لگتا ہے اس کو ہم نے کبھی دیکھا تھا یار, اس جگہ کو کبھی ہم نے دیکھا تھا, اس شخص کو ہم نے کبھی دیکھا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی پاک بخاری شریف کی حدیث سے خاص نصوص ہے, کوئی ناول یا اخبار جہاں کی باتیں نہیں ہیں. یہ بخاری شریف میں امام بخاری اس کو لائے. جس چیپٹر میں آپ حیران ہوں گے وہ بدء الخلق, کائنات کے رازوں کا بیان جو امام بخاری نے چیپٹر دیا ہے, اس میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ کائنات کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بدن میں روح آنے سے پہلے وہاں پر عالم ارواح کے اندر جھنڈ کی طرح تھی, وہاں جس کو چاہتی تھی یہاں بھی چاہتی ہے. تو لہٰذا یہ مسئلہ کتابوں کا نہیں ہے. یہاں کتابیں پڑھ کر بھی لوگوں کو امام حسین کا مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا, اور وہ یزید کی طرفداری کے لیے چلتے ہیں. تو میں نے کہا یہ مسئلہ کتابوں کا نہیں ہوتا ہے, یہ بندہ لے کر پیدا ہوتا ہے, یہ روحوں کا ہوتا ہے. کتابیں تو صرف سبق یاد دلاتی ہیں کہ تیرے علم میں کیا تھا, لیکن سبق ہے ہو ہی نہ دماغ میں, تو یہ یاد کیا دلائے گی. یہ تو ایک آپ کو نشاندہی کرتی ہے, یہ تو آپ کو بات بت, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ میری منزل کیا ہے, تو راستے کے نشانات آپ کو کیا بتائیں گے. یہ کہ جناب فلاں علاقہ ایسٹ میں ہے, فلاں علاقہ ویسٹ میں ہے, جب مجھے یہی نہیں پتا کہ میں نے جانا کیا ہے, تو وہ ایرو کے نشانات, وہ سڑک کے اوپر نشانات, یا نیویگیشن کا سلسلہ میں نے آن کر دیا ہے, وہ مجھے کہاں لے جائے گا؟ کیونکہ وہ مجھے صرف منزل کا راستہ بتائے گا کہ تو نے جانا وہ تھا, مجھے دیکھ, میں تجھے یاد دلا رہا ہوں وہ جگہ یہاں پر ہے. لیکن جس کے پاس منزل ہی نہ ہو وہ کہاں پر جائے گا؟ تو جس کے تعلق کی منزل ہوتی ہے, کتابیں اس کا صرف راستہ بتا دیتی ہیں کہ ہاں یہ اس کا مرتبہ. آپ کہیں گے کیسے؟ اب آئیے میں موڑ پر آ گیا. حر بن یزید جس وقت قادسیہ کے مقام پر, امام علی مقام کو تقریباً 20,000 کی فوج کو لے کر امام علی مقام کو اس نے گھیرا. جس وقت قادسیہ کے مقام پر امام علی مقام کو یہ خبر پہنچی, قادسیہ عراق کی جگہ ہے, عراق میں کوفے کے قریب ایک جگہ ہے, اور میں نے کل رات بھی یاد کیا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت فاروق اعظم نے ایرانی فوجوں کو شکست دی تھی, اور حضرت سعد بن وقاص نے اس لشکر کو کمانڈ کیا تھا, اور رستم پہلوان جہاں پر مارا گیا تھا حضرت اسقاقہ بن عمرو صحابی کے ہاتھ سے. اور اسی کے بارے میں اقبال نے لکھا تھا کہ دشت و دشت ہے سہرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, یعنی وہی دریا دجلہ قریب سے گزر رہا ہے اور جس کے اندر صحابہ نے گھوڑے اتار دیے تھے. رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس حقیقت پر, کیسے اہل یقین لوگ تھے. جب قادسیہ کی جنگ کا آدھا حصہ لے گیا تو ایرانیوں کا بادشاہ تھا مردان شاہ یزدرک, وہ 1.5 لاکھ فوج کو لے کر دریا دجلہ کے دوسری طرف کھڑا تھا, اور پوری تیاری اس کی تھی کہ جناب ان کو یہ تو آ نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے دریا دجلہ کے اوپر سے سارے برج توڑ دیے تھے, تو مسلمان ادھر آئیں کیسے؟ انہوں نے کہا یہ 1.5 لاکھ ان کے مقابلے پر نہیں رکھنا ہے, یہ تو آ نہیں سکتے کیونکہ دریا دجلہ موجے مار رہا ہے, یہ لے کر ہم نے سیدھا مدینے پہنچنا ہے اور عمر کی سلطنت پر حملہ کرنا ہے. وہ ہماری طرف کیونکہ فوج بھیج چکا ہے اور اس کی تیاری نہیں, ہم نے وہاں پہنچنا ہے. حضرت خالد بن ولید کو ان کی باڈی لینگویج, اللہ نے آپ کی بڑی مہارت دی تھی, اس طرف کی ہل جل سے وہ سمجھ گئے, اور سعد بن وقاص جو ان کے لیڈر تھے کمانڈر تھے, ان کو کہا کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ یہ 1.5 لاکھ کی فوج, بعد میں جو نہادن میں بھی لڑائی ہوئی ہے, یہ لے کر مدینے کی طرف اٹیک کرنا چاہتے ہیں.
اس وقت حضرت سعد بن وقاص کو عرق النساء کا درد نکلا ہوا تھا، آپ زمین پر پاؤں نہیں رکھ پاتے تھے، آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خالد نے کہا کرنا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قوم کو کہو، کہ فوج کو کہو کہ یہ سامنے دریا جو ہے نا اسی میں اترنا شروع کرو۔ تو حضرت خالد قاقہ بن عمرو نے مشورہ دیا کہ حضور یہ دریا اتنا تیز اور گہرا ہے کہ ہمارے گھوڑے بہہ جائیں گے، ہمارے سپاہی بہہ جائیں گے، ہمارے اونٹ بہہ جائیں گے، ہمارا خوراک بہہ جائے گی، تیر کر کچھ لوگ پہنچ تو پائیں گے لیکن جب کچھ ہوگا نہیں تو کیا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت سعد بن وقاص کو بڑی تسلی سے خاموشی سنی ہے، سعد بن وقاص کا ہاتھ پکڑا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوری تحقیق لکھتے ہیں، آپ کو زمین پہ اتارا، ایک بندے نے سہارا دیا حضرت سیدنا سعد بن وقاص کو اور ایک نے سہارا دیا خالد بن ولید نے، اور دونوں دریا دجلہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیں اللہ والوں کی شان، دریا دجلہ سامنے موجود ہے اور انتہائی گہرا، یہ تو صدام کی بغض کے اندر ترکی نے دریا دجلہ کو کاٹا تھا یورپ کے کہنے پر، تو وہ نالی کی شکل اختیار کر گئے، ورنہ آج بھی آپ گوگل پر جا کر دریاؤں میں سروے کریں تو دریا نیل، دریا آمو اور ان تمام دریاؤں کو سامنے رکھیں اور دریا دجلہ کو رکھیں تو آپ کو وہاں پر باقاعدہ اس کی حیثیت پتا چلے گی کہ اس کا پارٹ کتنا چوڑا تھا، ساری چیزیں تو آج تحقیق ہو چکی ہے، اس کی گہرائی کتنی تھی۔ تو دریا دجلہ سامنے سے بہ رہا ہے، اس تاریخ کو آپ سمجھیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دریا دجلہ کے اس کنارے پر ہیں، کافر اس طرف ہیں، ایرانی مجوسی، حضرت سعد بن وقاص، دونوں نے دریا دجلہ کی گہرائی کو دیکھا، کیونکہ لہریں جب اونچی موٹی آتی ہے تو پتا چلتا ہے اندر کے جناب گہرا بہت ہے، تو پانی بڑا امنڈ امنڈ کے آ رہا تھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن وقاص نے بیک وقت اپنی زبان سے جملہ کہا، دونوں نے ایک ساتھ آواز لگائی، قالا، ایک ہوتا ہے قاف زبر قا لام زبر لا قالا، ایک بندے نے کہا، ایک ہوتا ہے قاف زبر قا اور لام کے پیٹ میں الف قالا، اور ایک ہوتا ہے قاف لام واو قالو، قالو مانا سب نے کہا، قالا مانے ایک نے کہا، قالا مانے دو نے کہا۔ تو کتاب میں آتا ہے کہ یہ دونوں ہستیاں حضرت سعد بن وقاص، حضرت خالد بن ولید، یہ کھڑے تھے اور ان دونوں نے کہا قالا یا بحرو، ان دونوں نے کہا اے دریا، مخاطب ہو گئے دریا سے، ابو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، فرما قالا یا بحرو انکی تجری بامر اللہ، اے دریا تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، قال یا بحر انکی تجری بامر اللہ وبحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو چلتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خاطر، وبعدل خلیفۃ العمر، اور تو ہمارے خلیفہ عمر کے عدل کی وجہ سے چلتی ہے۔ اب جملہ پیچھے سنا، قال یا بحر انکی تجری بامر اللہ وبحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعدل خلیفۃ عمر، اے دریا اگر تو، یعنی ذرا روب کے انداز میں فرما، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اگر تو عزت مصطفیٰ کی وجہ سے چلتی ہے، اگر تو خلیفہ عمر کی وجہ سے چلتی ہے، تو فرمایا خلیتنا والعبور، خاموش ہو جا ہمیں جانے دے، خلیتنا راستہ دے ہمیں، والعبور یہ جملہ کہنا تھا، دوسرے جملے فرمایا کہ اونٹ اتارو اندر، گھوڑے اتارو اندر، یہ تاریخ کے ہر صفحے پر لکھا ہے، جس نے انسان کو نہیں سمجھا وہ اس کو کیا سمجھے گا میرے دوستو۔ باقاعدہ شاہ تمام مورخین، فعبر الجیش بجمالہ، جیش جو تھا لشکر وہ چڑھ گیا اس کے اوپر اور عبور کرنے لگا، فعبر الجیش بجمالہ وبخیلہ، اپنے گھوڑوں کے ساتھ، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، جمال جمل کی جمال، فرما فعبر فعبر الجیش، عبور کرتا رہا، چلنا شروع ہو گیا دریا کے اوپر پورا لشکر، بجمالہ اپنے اونٹوں کے ساتھ، وہ بھی خیلی ہی اپنے گھوڑوں کے ساتھ، ولم یبتلا حدافرہا، ایسا جا رہا تھا کہ سواریوں کی کھر پر بھی پانی نہیں لگ رہا تھا۔ اس طریقے سے دریا دجلہ کو انہوں نے عبور کیا، اور جب وہ وہاں پر آئے تو آدھی فوج تو ان کی بھاگ گئی کہ یہ کون لوگ ہیں، یعنی وہ جذبہ ایمانی حضرات صحابہ کرام میں تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے جس کو قادسیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین جب قادسیہ کی طرف آئے، کیونکہ آپ کو یہ پورا علم تھا کہ یزیدی لشکر جو ہے مجھے مکہ کے اندر قتل کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی جس کو ٹارگٹ کلنگ آپ کہتے ہیں. حضرت حسین جنگ نہیں چاہتے تھے لیکن آپ یزید کے آگے سلنڈر ہونا بھی نہیں چاہتے تھے, ورنہ عظیمت کی تاریخ ختم ہو جاتی. عظیمت اور جرت کی تاریخ بات ختم ہو جاتی. اسی لیے علماء نے لکھا کہ حضور کی امت میں ظالم بادشاہ کے سامنے عدل کی آواز یا تو جناب محمد رسول اللہ نے اٹھائی ہے یا حسین ابن علی نے اٹھائی. قوم کو یہ جرت دی ہے کہ جناب حق کی بات کرو اور حق کی بالادستی کی بات کرو. تو جب قادسیہ کے مقام پر حضرت حسین پہنچتے ہیں تو حر بن یزید نے, یہ ہم کیوں فضائل بیان کر رہے ہیں, حر بن یزید بن تمیمی نے آپ کو گھیر لیا. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو حر, مجھے جانے دو. انہوں نے کہا ابن زیاد نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم آپ کو جانے دیں گے. آپ نے تین باتیں کی ہے, کوئی لفاظی نہیں کر رہا, یہ البدایہ پڑھ لیجیے آپ اہل سنت کی کتابوں میں. آپ نے فرمایا دیکھو میں خود نہیں آیا ہوں, مجھے تمہارے لوگوں نے بلایا, قسم دے کر بلایا اور مجھے حلف دیا کہ ہمارے پاس کوئی حاکم نہیں ہے, آپ آئیے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حاکم انتقال کر گیا اور ریاست بالکل تنہا پڑی ہوئی ہے, آپ ہمارے پاس آئیے اور آپ ہمارے پاس آ کر ہماری رہبری کیجئے. کہ لگے تمہارے لوگ میرے سامنے آئے, آپ نے 1200 خطوط کا تھیلا حر بن یزید کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ تھیلا اٹھاؤ, اس میں خط دیکھو, اس میں مہریں لگی ہیں, ان کے سٹیمپ ہیں, ان کی گلی, ان کے گھر کے, جنہوں نے مجھے بلایا ہے. اور جانا میرا اس لیے تھا کہ کوئی عذر نہیں تھا, یعنی ایک بندہ آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ آئیے اور لیڈ کیجئے. تو وہ دور ایسا تو نہیں تھا کہ موبائل بند کر کے بیٹھ جائیں, اور آپ کے مرتبے کے خلاف بھی یہ چیز ہے کہ وہاں امت تقاضا کر رہی ہے دستگیری کی اور آپ خاموش بیٹھ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا تھا. کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کی, وہ رخصت پر آئے, لیکن حضرت حسین بھی اگر رخصت پر آ جاتے تو نیکی اور جرت کا جذبہ ختم ہو جاتا. مثلا اس کو یوں سمجھیے, ایک دفعہ ٹیلی ویژن پر ہم بیٹھے تھے تو ہمارے ساتھ ایک دوسرے عالم صاحب بھی بیٹھے تھے. کسی نے ایک سوال کیا کہ روڑوں کے اوپر موٹر سائیکل پر لوگ جو ہے وہ چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں, تو اگر ہم کسی کو روکنے کی کوشش کریں اور اس نے گولی مار دی جناب یا کچھ کر دیا تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں اور اپنی جان کو محفوظ کریں. جواب مکمل ہو گیا, اینکر میری طرف آیا, جواب میں نے بھی دینا تھا. میں نے کہا یہ ایک پہلو تھا, لیکن علاقے کے وہ لوگ جو رسوخ رکھتے ہیں, جو طاقت رکھتے ہیں, جو غلبہ رکھتے ہیں, وہ پہل کر کے اس کام کو روکیں. کیونکہ اگر ایسے لوگ جو رسوخ رکھتے ہیں یا شان والے ہیں یا تمیز والے ہیں, وہ اگر رخصت پر آ جائیں گے تو پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی. معاشرے کے وہ لوگ جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں, برادری کے وہ بڑے لوگ جو برائی کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں, ایک بندہ وہ ہے جو منہ اٹھا زمین پر کر کے چلا جائے, بچ تو وہ بھی گیا, لیکن جن کی شان اور اتھارٹی ایسی ہے کہ ان کو بولنا چاہیے, اگر وہ بولیں گے نہیں تو معاشرے سے نیکی ختم ہو جائے گی. تو حضرت امام حسین کا رتبہ اس دور کے تمام صحابہ کے اوپر اتنا تھا کہ آپ چپ نہیں رہ سکتے تھے, آپ کو بولنا تھا. اگر آپ بولتے نہیں تو پھر دینی احکام اور اعلان کلمۃ الحق, اس کی بلندی کی جو سطح ہے اور جو جرت ہے, وہ امت سے ختم ہو جاتی. اس لیے حضور نے فرمایا تھا نا کہ سید الشہداء, شہیدوں کا سردار. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ روزے کی حالت میں سنیے میرے دوستو, اور خود کو بھول کے سنیے, اس لیے میں نے روح کا فلسفہ چھیڑا تھا. حضور سے پوچھا گیا سید الشہداء, اللہ کی بارگاہ میں شہیدوں کا سردار کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ شخص جو ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بولے گا. جو ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بولے گا, تو اس حدیث کی امپلیمنٹ کہاں ہوگی, ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عمر, وہ رخصت کی طرف چلے گئے. حضرت انس ابن مالک, وہ رخصت کی طرف چلے گئے. حسین ابن علی اگر رخصت کی طرف جاتے تو اس حدیث کا مزداق کون ہوتا؟ تو حضرت, اس لیے اور لوگ بھی شہید ہوئے, ان کو سید الشہداء نہیں کہا گیا, حضرت حسین ابن علی کو سید الشہداء کہا گیا. کیونکہ حضور نے خود تعریف کی تھی کہ سید الشہداء وہ ہیں کہ جو امام جائر یعنی ظالم شخص کے سامنے, وہ کیا انسان ہوگا کہ جو غریب کو آنکھیں دکھائے اور ظالم کو بولے حاجی صاحب, وہ انسان ہے؟ بلکہ حاجی صاحب کے لفظ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, لیکن میں بات کر رہا ہوں, ہماری پالیسی ہوتی ہے کہ ہم بندہ دیکھ کر اپنا عقیدہ بتاتے ہیں, بندہ دیکھ کر, اس کو کربلا سے کچھ نہیں مل سکتا, کیونکہ امام حسین تو کربلا میں آج بھی تنہا کھڑے ہیں کہ جو میری فکر کے لوگ ہیں وہ کہاں پر ہیں. میں کربلا اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ لوگ میرا ذکر کریں, ہمارا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے, لوگ کریں نہ کریں. اس فکر کے لیے امام علی مقام سے آئے تھے کہ غلط کو غلط کہو, غلط کو غلط نہیں کہو گے تمہارے بچے اس غلطی میں آ جائیں گے, تمہارا معاشرہ اس غلطی میں آ جائے گا اور یہ فساد ہو جائے گا. حق بولو لوگ تمہیں سیاسی کہہ دیں گے, لوگ تمہیں تخریب کار کہہ دیں گے, لیکن تم اللہ کے لیے بولو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں بنے گا. اور تو مسلمان وہ ہے جو غریب اور مظلوم کے آگے اپنے کندھے جھکاتا ہے اور ظالم کے آگے کندھے نہیں جھکاتا, ظالم سے ایک ہاتھ ملاتا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے, کیونکہ ظالم کے سامنے آپ نے انکساری دکھائی آپ کا ایمان گیا, اور غریب کے سامنے آپ نے آنکھیں دکھائی آپ کا ایمان ہل جائے گا. اس لیے کہ ایمان ان اوتار اور اخلاق کا نام ہے. تو مظلوموں پر شفقت کی جائے اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جائے, یہ ستا اور یہ بات کربلا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے سکھاتے ہیں. حضرت امام حسین نے جو خط آگے رکھے, میرے دوستو صرف میں درس جہاں جہاں سے مجھے اور آپ کو مل رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. خط سامنے رکھے تو حر بن یزید نے سارے خط دیکھ لیے اور دیکھنے کے بعد کہا ہمیں اس خط سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جائیں, کیونکہ ہم تو فوجی لوگ ہیں. ہمیں گورنر کوفہ ابن زیاد نے, کربلا محض واقعہ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ ہی پڑھتے رہتے ہو, میں نے کہا قرآن میں بھی تو واقعہ اور کیا ہے, قرآن میں 60% واقعے ہیں, قرآن میں 7% قصے ہی ہیں اور کیا ہیں, لیکن وہ قصہ ایسا حیات ہے جس کو ہدایت قرار دیا گیا ہے. اب تمہارا اندر جتنا روشن ہوگا تم اتنے کلمات اسے لے لو گے. عجیب بے ذائقی ہے جناب, خود اپنے علماء پر بایوگرافی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں بچوں کو پڑھو پڑھو, تو میں نے کہا ایک آیا تو مر گیا ختم ہو گیا ختم کرو, لیکن آپ اس کو بار بار پڑھواتے ہو کہ نہیں ہدایات ہے, تو میں نے کہا ہدایات تو پھر کربلا کے واقعے میں بھی ہے نا. آپ کا علم و شعور جتنا پڑے گا یہ سفر آپ کو سفر نہیں ہدایت کی منزل لگے گی. ایک ایک جگہ پر آپ کو اپنی زندگی کو سنوارنے کے اتنے ٹپس ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایک بندے کو رہنما چاہیے ہوتا ہے. کربلا کا یہ صرف سفر اور امام کے خطبے اگر آپ دیکھیں گے یہ اس قدر رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں سے میرے بھائیوں وحشت ختم ہو جائے گی, آپ کی زندگیوں سے آپ کو بندوں کی تمیز آ جائے گی, آپ کو معاملہ پرکھنے کی تمیز آ جائے گی. جس طرح اب دیکھیں میں اور آپ کی صلاح کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین سے اس نے کہا حر بن یزید نے کہ آپ کو ہم گرفتار کریں گے اور آپ کو ہم ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے, کیونکہ ہم نے آپ کو کوفہ لے جانا ہے, ابن زیاد کے پاس لے کر جانا ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام نے کہا کہ دیکھو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں یا ترک کی طرف میں چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو یہاں تک کہ امام صاحب کو گھیرا انہوں نے اور آہستہ ادھر قادسیہ کے مقام پر امام نے خطبہ دیا جو سب سے پہلا خطبہ تھا, جس میں آپ نے اپنے رشتے داروں سے دوستوں سے کہا کہ دیکھو میرے جو شیعہ تھے, یعنی شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ محبین جماعت چاہنے والے حلقے والے, عربی زبان میں حلقہ کو بھی شیعہ کہتے ہیں, جس طرح کہ شیعہ کا لفظ حضرت ابراہیم کی جماعت جو تھی ان کے ساتھ بھی شیعہ کا لفظ استعمال ہوا, فرعون کی جو جماعت تھی اس کے لیے بھی شیعہ. شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ جماعت. جس وقت لوگ حضرت علی کے گستاخ ہو گئے تھے حضرت علی کے دور میں تو اہل سنت کا نام تھا شیعان علی. شیعان علی سے مراد تھا کہ جو حضرت علی کو سپورٹ کرتے ہیں ان خارجیوں کے مقابلے میں. تو اہل سنت جو ہے سب سے پہلے خارجیوں کے دور میں, جس دور میں حضرت علی خلیفہ بنے تھے اس دور میں ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت علی کو خلیفہ مانا ہی نہیں اور وہ لڑتا رہا آپ سے. تو اس دور میں جو لوگ حضرت علی کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتے تھے, ان کا شب و روز آپ کی تاریخ میں گزرتا تھا. تو علماء اہل سنت کی کتاب اٹھائیے, ان کا نام تھا شیعان علی. اس تاریخ کو بھی آپ سنیں. لیکن جب کچھ لوگوں نے اہل بیت کا نام لے کر منفی کام شروع کیا تو پھر اہل سنت نے اپنا نام جو شیعان علی یعنی جو حضرت سیدنا حسین کی زبان سے لفظ نکلا تھا اہل سنہ, اہل سنہ یہ لفظ ہی اہل محبت کے لیے تھا. تو پھر اس کے بعد جب فتنے بڑھ گئے اور روافض نے اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کو گالی دینا شروع کر دی تو اس وقت اہل سنت نے اپنے توازن کے لیے اپنا نام شیعان علی کی بجائے اہل سنت رکھا. سمجھ رہے میری بات؟ تو اصلاً جو اہل یعنی شیعان علی کا لقب ہے وہ اہل سنت کے خلاف نہیں تھا. تو شیعہ کا معنی تھا گروہ, تو حضرت حسین نے کہا کہ جو میرے گروہ کے لوگ تھے جو مجھے بلانے والے تھے انہوں نے تو میرے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا, اور کیسا دھوکہ دیا حضرت مسلم بن عقیل کو. اللہ, یعنی آج کوئی کسی کو کیا دھوکہ دے گا جس طرح ان نیک لوگوں کو دھوکہ دیا گیا, فریب دیا گیا. تو حضرت مسلم بن عقیل کو جب شہید کر دیا گیا تو حضرت حسین نے یہ کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, میں اس سے راضی ہوں. اب امام حسین بھی پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے, اس کی ایک وجہ تھی. آپ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں تو میں نہیں جاتا, لیکن میں نے کل رات بھی کہا آپ سے, مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار تھے, اور خود آپ مسلم بن عقیل کے رشتہ دار ہیں, چچا کے بیٹے ہیں, کیونکہ حضرت عقیل حضرت علی کے بڑے بھائی تھے, آپ حضرت علی کے بیٹے ہیں, وہ حضرت عقیل کے بیٹے ہیں, تو مسلم بن عقیل اور حسین بن علی یہ آپس میں چچا زاد ہیں, اس لیے کہ حضرت علی اور حضرت عقیل آپس میں سگے بھائی تھے. قصاص کا مسئلہ بڑا اہم رہا ہے شریعت میں. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا تھا تو حضرت علی کی پوری ریاست 4 سال تک لڑائی میں رہی, صرف مطالبہ عثمان غنی کے قصاص پر. اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ کسی بندے کو مار دو تو پھر وہ کوئی بچ کر نکل جائے, جب تک قصاص نہ ہو قبیلے لڑ جاتے تھے. تو مسلم بن عقیل کی جب شہادت ہوئی تو حضرت حسین کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہیں گے. کس طرح ابن زیاد نے یہ حرکت کی ہے. ایک, میرے دوستو, وہاں سے حضرت امام حسین کے ساتھ 80% جو لوگ تھے وہ الگ ہو گئے قادسیہ کے مقام پر. آپ کے ساتھ صرف وہ لوگ رہ گئے جو آپ مدینے سے مکہ لے کر آئے تھے, ان کی تعداد 72 تھی 82 تھی, یہ قریب تھی. آہستہ آہستہ اب آپ یہ سمجھیے کہ ابن زیاد حر بن یزید نے آپ کو گھیر کر کربلا, دو محرم الحرام کو آپ کربلا کے اندر داخل ہو گئے. کربلا کے اندر آپ کے آخری خطبوں میں خطبہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جس میں آپ نے یزیدیوں کو یہ جملے کہے تھے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں انسانوں والی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی, اگر تم مجھے یہ چاہتے ہو کہ میں ابن زیاد کے پاس چلا جاؤں تو پھر میں عزت کی موت کو پسند کروں گا ذلت کی زندگی کے مقابلے میں, یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. یعنی جس کے دروازے پر جبریل کھڑے ہوتے ہوں, جن کے گھر کے دروازے پر دہلیز پر جبریل بغیر اجازت کے اندر نہ آئے, وہ حسین ابن علی عبیداللہ بن زیاد کے دربار میں جا کر سلام پیش کرے. انسان غیرت اور حمیت کا نام ہے, جذبوں کا نام ہے, پیسے اور مال کا نام نہیں ہے. پیسہ بری چیز بھی نہیں ہے اور بری چیز بھی ہے. جب انسان کی حمیت پیچھے چلی جائے, غیرت پیچھے چلی جائے, شرم پیچھے چلا جائے, دستور پیچھے چلا جائے, تو پیسے تو وہ لوگ بھی کماتے ہیں جن کا نام ممبر پر لینا توہین ہے. پیسہ تو وہ لوگ بھی کماتے ہیں جن کے پیشے کا نام لینے کی مجھے اجازت یہاں پر نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ تو پیسہ نہیں ہوتا, بندے کی غیرت حمیت اور نظام وہ اس کو مومن بناتی ہے. امام عالی مقام نے یہ بات, یہ درس جو بات ہم کر رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے, کہ آج ہمارے اندر مادیت بہت آ رہی ہے. میرے دوستو, ہمارے لیے نظام آگے ہونا چاہیے, حمیت آگے ہونی چاہیے, شرم آگے ہونی چاہیے, رشتے آگے ہونے چاہیے, قدر آگے ہونی چاہیے, لوگوں کی ویلیوز آگے ہونی چاہیے, یہ آگے ہونی چاہیے. ہمارا اسٹیٹس, ہمارا مرتبہ, ہماری جائیداد, ہمارا نسب, یہ پیچھے ہونا چاہیے. یہ ویلیوز, لوگوں کی قدریں, لوگوں کا مقام, ان کی حیثیت, ان کے درجے, یہ اگر آگے نہیں ہوں گے تو صرف نمازوں سے آپ مجھے اور آپ کو کچھ نہیں مل سکتا. یہ آپ سمجھ لیں, جب تک ویلیوز کو ہم نہ رکھیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی اسی بات پر تھی. آپ کیا ضرورت تھی آپ کو, آپ چاہتے تو کہیں نکل جاتے, آپ نے امت کا سوچا, دوسرے کا سوچا, یہاں تک کہ اپنے بچوں کو آپ نے شہید کروا دیا, صرف اس لیے کہ جو حقانیت کی قدریں وہ نہ گریں, لوگوں کی نظر میں حق اور سچ کی بالادستی رہے. تو آپ نے ویلیوز کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں سچائی کو گرنے نہ دیں, میرے بھائیو امانت کو گرنے نہ دیں, ورنہ بہت بڑا طوفان آئے گا, بچے گا کوئی نہیں. اگر ہماری دکانوں میں خیانتیں ہونا شروع ہو جائے, ہماری گلیوں میں ملاوٹ شروع ہو جائے, ہماری دکانوں میں ملاوٹ ہو جائے, ہماری تقریروں میں ملاوٹ ہو جائے, ہماری نمازوں میں ملاوٹ ہو جائے, ہمارے گھر میں ملاوٹ ہو جائے, تو پھر کوئی نہیں بچے گا, نہ کسی کا رشتہ بچے گا, نہ کسی کی جان بچے گی. کیونکہ آپ معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں, میں معاشرے سے جڑا ہوا ہوں. آپ کے گھر میں وہی آئے گا جو اس معاشرے سے آئے گا, اور آپ کے گھر کا جو جائے گا وہ اس معاشرے میں جائے گا. اگر آپ نے ویلیوز گرا دی تو آنے والی قوم آپ کی قبروں کو کھیڑے گی. لیکن اگر آپ نے ویلیوز برقرار رکھی تو آج بھی آپ دیکھیں جنہوں نے لوگوں کی عزت اور قدر اور ویلیوز کو برقرار رکھا تو قبرستان کے اندر ہزاروں قبریں ہوتی ہیں لیکن گنبد ان کا بنتا ہے جس نے ویلیوز کو سنبھالا تھا. آج تک لوگ ہزار سال ہو گئے غوث پاک کو سلام کرتے ہیں, سرکار غریب نواز کو سلام کرتے ہیں, امام ربانی کو. تو غور کریں خدا نے زندہ ان کو رکھا کہ جنہوں نے دوسروں کے لیے سوچا. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ معاشرے سے ہم بچہ اگر میرا ہو اور بات غلط کرے تو مجھ میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ میں بچہ ہونے کا لحاظ نہ کروں, اس ویلیوز کے لحاظ کے کروں کہ نہیں تو غلط ہے یہ ٹھیک ہے. یہ جرت ہم کو پیدا کرنی ہوگی. اپنا اپنا نہ کرو میرے دوستو, ورنہ بہت بڑی تباہی آئے گی, نہ اخلاق رہے گا نہ ایمان رہے گا. میری غلطی ہے یا میرے مرید کی غلطی ہے یا میرے قریبی خیانت کرتا ہے تو مجھ میں اتنی اخلاقی جرت اگر نماز نہ دے سکی, دین نہ دے سکا کہ میں اپنے غلط کو اپنا نہ دیکھوں, غلط کو غلط کہوں, چاہے ادھر غلط ہو یا ادھر غلط ہو, یہ ویلیوز جب تک رہے گی نا تو لوگوں میں عزت رہے گی. غربت مسئلہ نہیں ہے, ناانصافی مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں پاکستان کے اندر بڑا مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا جب عدالتیں ناانصافی کریں, 15-15 منٹوں میں فیصلے نپٹائیں, ویڈیوز لیک ہوں, جب آپ کا انصاف کلپس کرے گا دہشت گردی کو یہ کھڑا کرے گا. آدمی آج بھی پاکستان میں 18,000-20,000 میں رہ کر خوش رہنے کے لیے تیار ہے لیکن وہ اپنی عزت چاہتا ہے, اپنی ویلیو چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں آپ کی عزت کروں گا لیکن میری عزت کہاں گئی, میری قدر کہاں گئی؟ کیا میں اس لیے پیدا ہوا کہ میں آپ کو حاجی صاحب اور عزت والا کہتا رہوں؟ میری عزت کیا گئی؟ میں آپ سے کچھ اور نہیں مانگتا, داد و تحسین نہیں مانگتا, لیکن جو ایک ویلیوز اللہ نے رکھی ہے وہ تو چاہیے نا. حضرت فاروق اعظم جس وقت حج میں تھے تو گورنر مصر صحابی ہیں حضرت عمر بن عاص, ان کے بیٹے نے غلام کی پٹائی کر دی تھی. وہ غلام روتا ہوا حضرت عمر کے پاس آیا. ہم ایسے ہو نہیں سکتے لیکن اس کو سن کر ہم میں جرت ضرور آ سکتی ہے کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو روحوں کی تطہیر کرتا ہے اور بزدلی کو ختم کر کے بندے کو حیا کی طرف لاتا ہے. فاروق اعظم کے پاس وہ غلام روتا ہوا آیا, اس کی بدن پہ یعنی پیڑ جو وہ چھل چکی تھی. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں فلانے کا غلام ہوں, یعنی گورنر مصر کے بیٹے کا غلام ہوں. او ہو, کارڈ کے چکر میں بندہ پکڑا جائے اور بکسا لے کر امیگریشن کراس کرتی ہوئی بچی آزاد گھوم رہی ہے, قصور یہ ہے. اگر یہ سیاسی نظام ہے تو خدا اس سے پاکستان کی جان چھڑائے. یہ بے اعتدالی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر بندہ کہے کہ بھئی یہ تنظیم, اب یہ جماعت جو ہے وہ سیاست کے اندر ہے تو اپنا کالا دھندا یہاں سے نکالو. تو یہ جماعتیں تو نظام کو شامل کرنے کے لیے ہوتی ہے میرے دوستو, دہشت گردوں کو چوروں کو پالنے کے لیے تو نہیں ہوتی. آج کیوں لوگوں کا اعتماد سیاست دانوں سے ہٹتا ہے, کوٹ پہنے ہوئے وکیلوں سے ہٹتا ہے, کیوں ججوں سے ہٹتا ہے؟ کہاں گیا ثاقب نثار؟ مزے کر رہے ہیں حضرت صاحب برطانیہ میں, لیکن میں نے کہا بیٹا موت حق ہے, فیصلے قبر کے اندر ہو جائیں گے. جو تم نے آسیہ کے بارے میں کیا, تمہیں نیشنلٹی مل گئی, پیسہ تمہیں مل گیا, لیکن ہم کربلا پڑھنے والے ہیں, تھوکتے ہیں ایسے پیسے کے اوپر. کیونکہ رہنا ہوتا تو حسین کی جوانی تھی, جب وہ نظام پر گئے تو ہم جیسے پرزوں کی حیثیت کیا ہے. جذباتی جملے نہیں کہہ رہا ہوں, اس کو آپ روح سے سوچیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. کتنا جی جائے گا ثاقب نثار؟ ابھی ایک آدھ جھٹکا لگے گا موت کا تو وہ قریب بڈھا تو ہو گیا ہے, ٹوپی پہن کر مسجدوں میں درس دیتا رہا, لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا, پوری امت کو چکمہ دے کر وہ نکل گیا. کیا حیثیت ہے ان ججوں کی؟ حیثیت کیا ہے؟ یہ مر جائیں ان کے جنازے میں بندے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. سلمان تاثیر مر گیا, جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. میں کہتا ہوں ابھی آپ غوث پاک کا نام لے, اس مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی, اتنے لوگ آ جائیں گے. آپ رات کے جاگے ہوئے ہیں, اللہ آپ کو برکت دے, لیکن آپ امام حسین کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. آپ کو میں نے باندھا نہیں ہے, نہ دروازے بند ہے, کیا آپ جا نہیں سکتے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عدل کی بات کی, خدا نے خود ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی. وہ آرام کربلا میں کر رہے ہیں لیکن آج ایسے ہیں کہ جناب لوگ اپنے بچوں کو ان کے نام پر فدا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میرے دوستو بزرگو, میں پھر اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر کے کہتا ہوں, خدا را ہم اپنے معاشرے سے امانت کو نہ گرائیں, سچ کو نہ گرائیں. جس دن سچ گر گیا بچے گا کوئی بھی نہیں, جس دن حیا گر گئی بچے گا. میں اپنے بچوں کو یہ سمجھاؤں کہ بیٹا گلیوں میں اگر جائے تو نظریں نیچے رکھنا, بیٹا کسی کو تکلیف نہ دینا، بزرگوں سے سخت انداز میں بات نہ کرنا، اگر وہ عمر میں بڑے سخت بات کر جائے تو تو چپ رہنا، میں نے بچے کو نہیں سکھایا، میں نے خود کو بچایا، کیونکہ یہ بدتمیزی کرے گا، وہ بدتمیزی کرے گا، وہ بدتمیزی کرے گا، اب یہ بچے گھر میں تو نہیں رہیں گے، باہر ان کو جانا ہے، ان کا مستقبل ہے، ان کا اخلاق ہے، ان کا دین ہے۔ عجیب بات ہے جناب، ہم عجیب لوگ ہیں، سوارتے گھر کو ہیں، رہتے معاشرے میں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا ہے، مجھے بہو لانی ہے تو اسی معاشرے سے لانی ہے، لیکن میری خواہش یہ کہ میری بہو انتہائی پارسا ہو، میری بہو انتہائی سچی ہو، میری بہو انتہائی گویا کہ حیا والی ہو، لیکن آئے اس معاشرے سے جس سے میں نے بے حیائی کو خود ختم کیا ہے، میں نے حیا کو ختم کیا، بے حیائی کو رائج کیا، ہو بالکل سچی، لیکن اس معاشرے میں سب سے زیادہ جھوٹ میں نے پھیلایا ہے، لیکن میں اپنے گھر کی عزت سچی لانا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو بہانے کے لیے اس معاشرے سے داماد تو یہیں سے لاؤں گا، لیکن وہ حیا والا ہو، لیکن بدتمیزی میں نے لوگوں کو سکھائی، چوری میں نے سکھائی، راتوں کو بیٹھ کر سگریٹ پینا اور شیشہ پینا اور گٹکے کھانا، یہ میں نے ان کو سکھایا، اور میں یہاں سے داماد لانا چاہتا ہوں، تو بچے گا کوئی نہیں۔ حضرت حسین جس معاشرے کی تشکیل دینا چاہ رہے تھے، جس پر انہوں نے جان دی ہے، کیونکہ یہ معاشرہ جو ہے یہ آپ کے ایمان کے ساتھ بچا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ معاشرہ ہی گواہی دے گا تو خدا تمہیں بخشے گا، اور معاشرہ گواہی نہیں دے گا خدا نہیں بخشے گا۔ اس لیے جنازہ جا رہا تھا، لوگ کہنے لگے اوہو اچھا ہوا مر گیا، حضور نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا حضور کیا؟ فرمایا جیسے بندے کہہ رہے تھے ویسا اس کا ٹھکانہ ہو گیا۔ اللہ، گئی ہماری زندگیاں تھوڑی رہ گئی میرے دوستو۔ ایک جنازہ گیا، لوگ کہنے لگے بڑا نیک آدمی تھا یار، اللہ بخشے، بہت اچھے اس نے کام کیا۔ سرکار نے فرمایا وجبت، وجبت۔ صحابہ نے کہا حضور کیا؟ فرمایا جیسا لوگوں نے کہا خدا نے ویسا کر دیا۔ تو دہن خلق نقار آئے خدا است، لوگوں کی زبانیں اللہ کی طرف سے اعلان کا ہے۔ آج ہم عہد کریں کہ سچ گھر میں بھی رکھیں گے اور معاشرے میں بھی رکھیں گے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے سچائی اور نقصان سے بچنے کا سوچتے ہیں، اس طرح موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، سگنلز پر رکتے ہوئے، کچرا پھینکتے ہوئے، اب دیکھیں رات کو یہاں شربت کی سبیل لگی ہے، آپ اس راستے سے گزر کر دکھائیں مجھے، وہ ایک ڈرامے بازوں نے تازیہ لگایا ہوا ادھر، جس کی نہ کوئی شرعی حیثیت ہے نہ، میں تو لوگوں سے کہہ رہا تھا یار اس کو 10-15-20 ہزار روپے چاہیے، ایسے دے دو اس کو، امام حسین سے کیا کرنا، اس کو پیسے چاہیے تھے، اس کو امام حسین سے کیا کرنا جس نے تازیہ لگایا ہوا ہے، اس کو پیسے چاہیے تھے۔ برادری کے چار لوگ آتے اس فتنے کو کھڑا ختم کرتے، اور وہ کہتے کہ یار یہ پیسہ پکڑ، تیری منزل پیسہ ہے، پیسہ پکڑ، تو کیوں اماموں کا نام بدنام کر رہا ہے؟ لیکن اتنی اخلاق کی ضرورت نہیں کسی میں کہ جا کر منع کرے۔ ڈھول بج رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، بستی اہل سنت کی ہے تو تھوڑا شعور دیں، اگر آپ کے دوست ہیں تو ان کو سمجھائے کہ بدنام ہونے کے لیے ہمیں صرف امام مل گئے کہ ان کا نام بدنام کر کے ہم پیسہ کھائیں، تو تھوڑا سا یہ۔ اب آپ دیکھیں شربت پلائے، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں، ہم خود اس بات کے قائل ہیں، خود اس بات کو بنانا اپنی مغفرت کا شرف سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بھی تو سمجھائیں کہ جو کچرا پھینک کر گیا وہ کچرا اٹھا لے یار، توجہ ہے، یہ نہیں کہ اگر وہ کچرا پھینک رہا ہے تو ہم شربت بنانا چھوڑ دیں گے، نہیں، وہ تو بنتا رہے گا، وہ نہیں ختم ہوگا، لیکن میں اور آپ ایک تربیت کے جامع میں آئے ہیں، ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور خود ان کے ہاتھوں سے لے کر ڈالیں تاکہ دگنا اجر ہمیں آ جائے، کیونکہ جب امام علی مقام کے لیے تو امام علی مقام کا ذکر اس نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو آپ نے نیازیں نہیں چھوڑنی، یہ آپ کے جذبات کا بہترین سبق ہے، آپ نے روزے نہیں چھوڑنے، آپ نے شربت بنانا نہیں چھوڑنا، آپ نے ان کی منقبتیں نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ جب یہ چھوڑ دیں گے تو پھر بچائیں گے کیا؟ معاشرے میں پہنچیں گے یہاں سے آپ اس محبت، اور یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے اندر محبت اور ویلیوز کو پیدا کرتی ہیں، تو جب ویلیوز پیدا ہو جائے گی تو اس کا اطلاق، اس کا نفاذ پھر معاشرے کے اندر ہوگا۔ اب میں آخری کے اندر آ رہا ہوں میرے دوستو، یہ بات ہم آج میں اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم اپنی گلیوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، یہ پڑوسی کا بھی بچہ ہے تو وہ ہماری بچی کی طرح ہے نا، اس کو کیوں نہیں پیار سے ہم سمجھا سکتے، اس کو کیوں نہیں بیٹا تم اندر آ جاؤ، یہ بچہ غلط ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اپنے بچے کا ہاتھ لے کر ماں نے دروازہ بند کر دیا، یہ کیسے؟ پیار سے وہ بھی سمجھ سکتا ہے، پیار سے وہ بھی سمجھ سکتا ہے، خدا نہ کرے اتنی انتہا ہو جائے کہ پھر آپ اپنے آپ کو بچائیں، وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن جہاں اپنے بچے کو گھسیٹ رہی ہیں تو اس کو بھی دو چار جملے محبت سے اگر کہہ دی جائے تو وہ بچ سکتا ہے. تو مجھے چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایثار والے بنیں, خود غرض نہ بنیں, اس لیے کہ امام حسین کی شہادت ہمیں ایثار سکھاتی ہے. اللہ اس فلسفے پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اب اختتام کی طرف آئیے میرے دوستو, یہاں پر غور کیجئے آپ. امام عالی مقام کا آخری خطبوں میں سے سیکنڈ لاسٹ خطبہ یہ تھا کہ جب نو کی رات آ گئی, یزیدیوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں دو محرم سے لے کر نو محرم ہو گئے, آپ ہماری بات نہیں مان رہے, اب آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. امام عالی مقام نے فرمایا کہ بات پھر ابن زیاد کی ہے تو میں مر جانا پسند کروں گا, میں ابن زیاد کے پاس نہیں جاؤں گا. اور صبح جیسی ہوئی, عمر بن سعد بن ابی وقاص, صحابی کا بیٹا ہے یہی سعد بن وقاص, جنہوں نے جن کی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے آواز لگائی تو دریا دجلہ رک گیا. لیکن دیکھیں میرے دوستو, اگر تربیت ٹھیک نہ ہو, اللہ سے توفیق پہلے مانگی جائے. یہ نہیں کہ کوئی کس بزرگ کا بچہ ہے کوئی یہ دعاؤں سے بچے نیک ہوتے ہیں, دعاؤں سے بچے نیک ہوتے ہیں. نیک لوگوں کو دیکھیں کہ جو دعا قبول کرتے ہیں ان سے اور اپنے بچے کی ایمان کی دعا کروائیں. اور یہ بالکل قرینہ ہے کہ بچوں کی سعادت مندی دعاؤں سے ہوتی ہے, نیک لوگوں سے محبت سے ہوتی ہے. کسی نیک سادات بزرگ ولی اہل اللہ مزار مقدسہ, یہ دعاؤں سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں عمر بن سعد صرف چند ایکڑ زمین پر بک گیا, اس ویلیو کو یاد رکھیں. کربلا کا واقعہ, کربلا بتاتی ہے کہ لوگوں کو آزمایا جاتا ہے خواہشات کے ذریعے. نعرہ تو میں لگا دوں گا کہ اس پر میری جان قربان ہے, لیکن اگلا کہے چھوڑ اس کو یار, یہ موبائل کا کارڈ لے لے, بات میری کر, تو ہم چلے جاتے ہیں. تو ہم میں اور شمر میں کیا فرق رہا؟ مجبوریاں سب کی ہوتی ہیں, لیکن بندہ اتنی ہوتی نہیں جتنا ہم یوز ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ہوتا ہے پھر بھی زیادہ کی وجہ سے ہم یوز ہوتے ہیں. یہ تو ایک بات ہے نا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا وہ مجبوری میں یوز ہو گیا, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ کی لالچ میں ہم حق کے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں, حق کے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں, اور حق کے خلاف ہم بات کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. عمر بن سعد حضرت سعد بن وقاص کا بیٹا تھا, اور وہ صرف اس وجہ سے بتکا کہ رات کے وقت اس کو سیدھا زینب نے ڈانٹا بھی, اور اس کو کہا کہ تو رشتے میں ہمارا چچا زاد ہے, تو یہ حرکت کر رہا ہے. اس کی داڑھی آنسو سے بھر گئی تھی ابن کثیر, لیکن جب یہ بات ابن زیاد کو ملی تو اس نے رائے کے علاقے کے گویا کہ بڑی زمینوں کے کاغذات سائن کر کے بھیج دیے, کہا یہ تیری ہو گئی ہے, تو نے آگے جا کر مقابلہ کرنا. اب دیکھیں وہ شطرنج کی چال کیسی کھیل رہا ہے, یعنی ایسے پیادے کو اس نے شیر بنا دیا ہے جس کی حیثیت پیادے کی تھی لالچ دے کر. اور جب اس نے جب صبح کا وقت ہوا اور جنگ شروع ہوئی تو شمر کی طرف دیکھ کر عمر بن سعد نے پہلا تیر چلایا, اور پہلا تیر چلا کر اس نے کہا شمر گواہ ہو جا پہلا تیر میں نے چلایا ہے. یہ اس نے یہ سارے کام کیوں ہے؟ لالچ. لالچ ایسی چیز ہے جو حق کے سامنے آنکھوں کے پردہ آ جاتا ہے. ملے گا وہی جو اللہ رب العالمین نے مقدر کیا ہے, تو اپنی زندگی میں لالچ کو نہ لائیں. لالچ لانی ہے تو جنت کی لائیں, لالچ لانی ہے تو اللہ کی رضا کی لائیں. حق کے معاملے میں لالچ نہ لائیں, ورنہ پھر آپ کو رشتوں کی قدر نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کی محبت, آپ کے بچوں کی محبت, آپ کے بھائی کی محبت, آپ کی برادری کی محبت, آپ کے دوستوں کی محبت رہے, تو پھر لالچ کو تھوڑا پیچھے کیجیے, پھر آپ کو پتا چلے گا دوست ہوتا کتنا مزیدار ہے. اگر آپ نے خواہش کو آگے بڑھا دیا, حضرت غوث اعظم نے بھی یہ بات فرمائی نا, کن مع اللہ بلا خلق و مع الخلق بلا نفس, اللہ کے پاس جا تو بندوں کو بیچ میں نہ لا, اور بندوں کے پاس جا تو خواہش کو بیچ میں نہ لا. فرمایا تجھے اللہ سے بھی پیار جیسا چاہیے مل جائے گا, بندوں سے بھی پیار. میں آپ سے ملتا اس لیے کہ آپ کے جیب پر میری نظر ہے, تو آپ بھی مجھے پانچ منٹ بٹھا کر دوبارہ یاد بھی نہیں کرتے, لیکن میں آپ سے دوستی کے ناطے مل کر آؤں تو آپ رات کو بھی مجھے فون کریں گے, اور کام میرا وہ بھی ہو جائے گا جو میری حاجت ہے. لیکن ہم خواہش کو آگے کیوں کرتے ہیں, دوستی کو آگے کیوں نہیں کرتے؟ انسانیت. تو اب آپ دیکھیے سبق میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ عمر بن سعد کی بربادی یہ تھی کہ میرے دوست اس نے لالچ 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 اور حوث کو آگے کیا تھا, اور حوث ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے ایمان کا بڑا غر کرتی ہے. لیکن حر بن یزید بچ گئے. امام علی مقام نے اس صبح ایک خطبہ دیا تھا, توجہ سنیا, ہم اینڈ پر آ چکے ہیں. ایک خطبہ دیا, اور خطبے میں امام علی مقام نے جملہ کہا, تم مجھے نہیں جانتے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں، تم نہیں جانتے؟ مجھے اور میرے بھائی کو حضور نے کہا تھا کہ تم نوجوانوں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو، سیدہ شباب اہل الجنہ و قرت عین اہل سنہ۔ یہ امام علی مقام کے جملے ہیں۔ اہل سنت کا لفظ ہم نے نہیں نکالا، یہ امام علی مقام نے دیا ہے، یہ آپ کے خطبے میں فرمایا کہ سیدہ شباب اہل جنہ و قرت عین اہل سنہ۔ اے یزیدیوں سنو، کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں اور میرا بڑا بھائی حسن اور حسین، ہم دونوں جو ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں؟ پھر آپ نے آخری جملہ یہ کہا، فرمایا دیکھو آج انس بن مالک زندہ ہیں، آج جابر بن عبداللہ زندہ ہیں، آج ابو سعید خدری زندہ ہیں، جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ سے کیا سنا ہے۔ یہ بات تھی، کہنی تھی کہ حضرت حر کے آج ہاتھ سے تلوار گر گئی، یہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ان کا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ذکر اور محبت کی محفلوں سے کیا ہوتا، میں نے کہا اس سے تقدیر میں ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ان کے مقام اور فضائل اور منقبت کو پڑھتا ہے تو جنت کی طرف کراس کر جاتا ہے۔ یہ اس لیے یوم رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں بالکل جہنم کی طرف جا رہے ہیں حضرت حور، لیکن جب امام علی مقام نے ان کو فضیلت بتائی اپنے مرتبے کی تو بھول چکے تھے، یاد آ گئی۔ ارے جب یاد آئی تو سچے محبت والے تھے، تو اپنی ذات پیچھے ہو گئی، محبت آگے ہو گئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی اور آپ وہیں سے آگے چلنے لگ گئے حضرت حسین کی طرف۔ کنگلے نہیں تھے بلکہ پورے ایک پورے ان کی کمانڈ کے آپ افسر تھے، آپ کو مراتے تھی، آپ کو جائیدادیں تھی، سب آپ نے چھوڑ دی۔ عمر بن سعد ان کا دوست تھا، پیچھے سے آیت لگا، کہنے لگا کہاں جا رہا ہے حر؟ کہنے لگے حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ یزید نے تجھے اتنی، ابن زیاد نے تجھے اتنی مراتے دیے، تو ادھر جا رہا ہے؟ ان کے تو ہاتھ خالی ہے۔ اس نے کہا میری آنکھوں سے دیکھو، ہاتھ میرے خالی ہے، بھرے ہوئے ان کے۔ اس سے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے اپنی پوری زندگی کے لیے، ہم مادی چیزوں سے فیصلہ نہ کریں، نسبت اور نظریے سے فیصلہ کریں۔ یہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے، مادی چیزوں سے نہیں کریں، مادی چیزوں سے فیصلہ نہ کریں۔ آپ فیصلہ کریں، کسی کے بھی بچے کو مار دیا بدماشی کے اندر، پھر کہنے لگے یہ دیت لے لو، ہم نے کہا انصاف دو، انصاف دو۔ جیسے حضرت عمر نے اس غلام کے مقابلے میں بلایا اور کہا اس کو کہ یہ ہے گورنر کا بیٹا، کہنے لگے ہاں، فرمایا کوڑا دے اس کے ہاتھ میں اور کہا مار اس کو، اور ایسا مار جیسا اس نے تیرے کو مارا تھا، اور سامنے ان کے باپ کو کھڑا کیا جو مصر کے گورنر ہے، خوب پٹائی کی۔ اور جب اس نے مارا تو مارنے کے بعد میرے دوستو بزرگو، جب وہ غلام تسلی کر گیا تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے بات کی عمر بن عاص سے، اور کتنے بڑے جملے کتنے سادے انداز میں کیے، فرمایا عمر، عمر بن عاص، اللہ نے تو لوگوں کو ان کی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا، تو اور تیرا بیٹا لوگوں کو غلام بناتا ہے؟ یہ ہے عدل امام حسین۔ چیف جسٹس بن جانا آسان ہے، حضرت عمر کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ جب تیرے سے فیصلہ نہیں ہوتا تو بیٹھا کیوں ہے وہاں پر؟ ضروری ہے کہ اپنی آخرت اور قبر کو تو کالی کرے اور جہنم میں جائے، استفادے دے نہیں کرتے فیصلہ۔ دس محرم کو تم کالے کپڑے پہن کے پھر کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہو، اگر نہ بولے تو امر بالمعروف کیسے ہوگا؟ اب آئیے میرے دوستو، حضرت بات کو ہم یہاں پر ختم کر رہے ہیں قرآن کی اس آیت پر آج، صرف کیونکہ آج کا درس فضائل کے ساتھ تعلیم کا ہوتا ہے، فضائل کے ساتھ تعلیم کا ہوتا ہے۔ حضرت حسین بن علی کی محبت جن کے دل کے اندر آ گئی ہے، اس سے بڑی اس کے لیے معراج اور سمر کوئی اور نہیں۔ میرے دوست، سرکار نے خود سیدہ زہرا سے کہا تھا کہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے، وعدہ کیا ہے کہ خدا تجھے، تیرے بچوں کو اور تیرا اور تیرے بچوں کا ادب کرنے والوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ والا سوف یوتی کا ربو کا فطر دا، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو اللہ سے راضی ہو جائے۔ حبیب، اس کے تحت غیر مقلد علماء کے اندر علامہ شوقانی نے فتح القدیر کے اندر لکھا ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری رضا اس وقت تک رضا ہوگی کہ جب میری اہل بیت جنت کے اندر چلے جائے اور ان کے چاہنے والے جنت میں چلے جائیں۔ اور یہ تو قاعدہ ہے، قیامت کے دن بھیڑ چال نہیں ہوگی کہ چلو اٹھو، چلو بھیڑ کی بھیڑی ہے کتنا، جیسا بکریاں ٹرک سے اتاری گئی ہیں اور ایک جگہ جمع کر دی گئی. نہ آج بھی ایسا نہیں ہوتا, آج بھی منڈیوں میں آتی تو نسلیوں کو الگ کیا جاتا ہے اور کم نسل کو الگ کیا جاتا ہے, جس کا مول زیادہ اس کو الگ کیا جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک بندہ کہنے کا, شاہ صاحب کیا تقریر آپ کر رہے ہیں, قیامت میں تو پہلا سوال نماز کا ہوگا. میں نے کہا ہندو سے نہیں ہوگا, مسلمان سے ہوگا. حسین کی محبت مسلمان رکھنے والی ہے. میں نے کہا پہلا سبق یہ ہے, یہ سبق نماز سے بھگاتا نہیں ہے, یہ سبق آ جائے تو پھر نماز چھٹتی نہیں ہے. آپ آدھی بات نہ کریں. کہنے کہ نماز کا سوال ہوگا, میں نے کہا ہندو سے ہوگا مسلمان سے ہوگا, کہ مسلمان سے ہوگا. تو ہم نے کہا یہ مسلمان رکھنے والے لوگ ہیں, آپ عقیدہ اور ایمان کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. تو میرے دوستو بزرگوں, یہ اعمال کی ترتیب ہے. قیامت میں بھی ایسی ہوگا, ایسا نہیں ہوگا قبروں سے اٹھو چلو لگ جاؤ جی تھپیاں لگاؤ ان کی اللہ کے سامنے بھیجو. نہیں نہیں, اللہ فرماتا یوم ندعو کل اناس بامامہم. باقاعدہ جب بندہ اٹھے گا نا, تو جس طرح بارکوڈ آج لگا ہوتا ہے نا کہ ایسے ٹچ کرتا ہے تو سب چیز اس میں آ جاتی ہے, تو بالکل مثل بارکوڈ بندے کی پیشانی ہوگی اور اس کا چہرہ ہوگا. فرشتے باقاعدہ اس کی نمبرنگ کو دیکھ کر کہیں گے اچھا یہ فلاں کو چاہتا تھا چل تو ادھر آ جا, ہاں یہ فلاں کو چاہتا تھا چل ادھر آ جا. باقاعدہ تقسیمیں ہوں گی. قرآن یہ کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, یوم وہ باری بھرکم دن. یوم, یوم کو یہاں نکرا اس لیے رکھا گیا ہے, اس پر الف لام لایا اس لیے نہیں گیا کہ اس کی بھاری بھرکم اور اس کی ہیبت کو واضح کیا جائے. فرمایا یوم وہ دن باری بھرکم, ندعو جس دن ہم خود بلائیں گے, کل اناس ہر سنگل پرسن کو, ہر ایک بندے کو, بی امامہم کہ وہ کس کو فالو کرتا تھا. فالو کرنے سے آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تنہائی میں کس کی یاد اچھی لگتی تھی, وہ کس کے لیے ٹائم نکال کر جاتا تھا, کیونکہ یہ دل کے سودے امام کے ہوتے, نعرے لگانے سے نہیں ہوتے. رات کو اس کو کون اچھا لگتا تھا, اس کو کس کی یاد اچھی لگتی تھی, کون اس کو یاد آ جاتے تھے تو مزہ آ جاتا تھا, یہ اس کا امام ہوگا. تو فرمایا ذوق باقاعدہ بارکوڈ کے ٹائپ میں بندے کے سامنے ہوگا, قبر سے اٹھیں گے تو ایمان ذوق سے پہچانا جائے گا. تو جس کا وہ ذوق رکھتا تھا اس کی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا, اور جس کی طرف وہ جائے گا تو وہ جس طرف گیا ہے وہ بھی اس طرف چلا جائے گا. تو فرمایا المرء من احبا, آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. یہ دنیا سن اور بالکل نیند کی طرح رہنے کے لیے نہیں ہے, آرام کی آگے جگہ ہے, یہ ہوش میں زندگی گزارنے کی بات ہے. جس طرح چوکی دار ڈنڈا بجا بجا کے کہتا نا جاگتے رہنا بھائیو, تو یہ بالکل ہم پر اس طرح کی کیفیت الارم کی ہونی چاہیے کہ کیا کھا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, کیا اگر کوئی غلط چیز ایڈ ہو گئی ہے تو کیوں ہو گئی ہے. اس بیداری کے ساتھ زندگی گزرتی ہے, اور یہ بیداری کی زندگی وہ ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی کو پرسکون بناتی ہے, آرام والی بناتی ہے. آخرت کو جو جانتا ہوگا نا وہ دنیا کو صحیح گزار سکتا ہے. جس کو اپنی منزل پتا ہوگی نا اس کا سفر بڑا اچھا گزرتا ہے. جس کو منزل نہیں پتا نا تو سفر کے اندر اچھی ایئر کنڈیشن گاڑی سے وہ بیزار ہوتا ہے, یار ایسی نہیں. انہوں نے کہا جی اتنی کولنگ کر رہا ہے, کیونکہ اس کو منزل سے تعلق نہیں. لیکن جب آپ پکنک پر جاتے ہیں اور منزل آپ کو اچھی لگتی ہے, تو آپ اگر سستی ٹرین میں بھی چلے جائیں نا تو وہ گرم لو والی ہوائیں بھی آپ کو مزہ دے رہی ہوتی ہے, کیونکہ منزل کی محبت آپ کی طرف ہے نا. اور منزل کا انتخاب ہی نہ ہو تو پراڈو کے اندر آپ جائیے آپ کو ذائقہ نہیں رہے گا, کیونکہ ذائقہ منزل پیدا. تو جس کو آخرت کا شوق ہے اس کو یہاں کی پریشانی پریشانی نہیں, پھول کی سہج لگتی ہے. تو لحاظ ہے یہ مشکل, لیکن اس کو بار بار دہرانے کے لیے آپ مسجد میں آتے ہیں, اس یاد کو بار بار تازہ کرنے کے لیے آپ درود شریف پڑھتے ہیں, اس یاد کو بار بار تازہ کرنے کے لیے آپ نظر و نیاز کرتے ہیں, اس یاد کو بار بار تازہ کرنے کے لیے آپ ذکر حسین ذکر صحابہ کرتے ہیں. یہ تمام ایکٹیویٹیز کرتے اس لیے ہیں تاکہ آخرت کا جذبہ زندہ رہے. یاد الہی کو زندہ رکھنے والی ایکٹیویٹیز ہے, یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کے اندر آخرت کی یاد کو زندہ رکھتی ہے. لوگ کہتے فاتحہ کیا ہے, میں نے زندگی کا نام. فاتحہ صرف کوئی ایک شربت بنا کر سامنے رکھنے کا نام نہیں. جو کرتا ہے نا ان میری بہنوں سے پوچھو کہ وہ کس جذبے سے بنا رہی ہوتی, کیسے ادب کے ساتھ وہ بادام کاٹا جاتا ہے. کھانا مقصود نہیں ہوتا ہے, نظریہ مقصود ہوتا ہے. بھائی کھانا تو وہ روزانہ کھا رہے ہیں لیکن ایسے اہتمام سے تو نہیں بنا رہے. آج جو بنا رہے ہیں اہتمام سے بنا رہے ہیں, یہ تو ایسے ہی ہے نا جس طرح کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور مہمان آپ کا بڑا بھاری بھرکم اور بڑا عزت والا مہمان ہو, تو آپ اس دن کہتے ہیں گوشت میں لینے جاؤں گا, اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ آج مہمان آیا ہے چھٹڑے نہ ڈالنا, اور بیگم سے بھی کہتے ہیں آپ کے کہ جناب فلاں مہمان آ رہا ہے اس کے میرے پہ اتنے احسانات ہیں, تو وہ بھی کہے گی کہ آج میں اپنے میکے کے وہ برتن نکالوں گی جو آپ کی ماں کے لیے نہیں نکالے میں نے, اب میں وہ برتن, کیونکہ مہمان کی اگر عزت بڑھتی ہے تو دسترخوان بھی سجتا ہے. مہمان کو کھلانے کا مقصد نہیں ہوتا, اس کی عزت مقصد ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا دے کے گیارہویں پہ بن رہی ہے, میں نے کہا تو منزل پہ پہنچا ہی نہیں ابھی. اس لیے میں دوستوں کو کہتا ہوں, اور باقاعدہ میں نے اپنی مسجد کے ان بچوں سے بھی کہا, لنگر یا تو بناؤ نہیں, ہمارے وہاں پکوان میں ایک نظام ہے نہیں, یہ لنگر میں چل جائے گا, لنگر میں چل جائے گا. میں نے کہا کیوں, بیٹے کی ولیمے کے لیے تو تو نے بڑا اہتمام کیا تھا, لنگر میں چل جائے گا؟ میں نے کہا یہ بیٹا ملا ان کے صدقے, آج اگر لنگر میں یہ چل جائے گا تو پھر نظریہ بھی چل جائے گا, اگر یہاں پر اہتمام ہوگا تو پھر وہاں پر بھی اہتمام ہوگا. اور نسبتوں میں جھول نہ کھائیں, بیٹے کے ولیمے کا کھانا تھوڑا لوز ہو جائے ٹھیک ہے, لیکن نسبتوں کا کھانا تھوڑا وہ ہو, مقصود کھانا نہیں ہوتا ہے, اس سے عزت کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ اپنے اندر تھوڑی چینج لائیں, میں آ رہا نہیں یہ چاول, وہ کہتا جی شاہ صاحب یہ لنگر میں چلتا ہے, میں نے کہا لنگر میں یہ نہیں چلتا, ولیمے میں نہیں چلتا تو لنگر میں کیسے چلتا ہے, لنگر میں کیسے چلتا ہے؟ کھانا پھر میں عرض کروں, کھانے پر نہ رکھیں, مسئلہ عزت کا ہے, مسئلہ نسبت کا ہے, مسئلہ آپ نے کسی عزت دار دوست کو بلایا, موٹے موٹے چاول بنا کر اس کے آگے رکھ دیے, بھوکا وہ بھی نہیں ہے لیکن یہ اپنی توہین سمجھے گا کہ کیا رس نے رکھا, پھٹا ہوا دسترخوان سامنے رکھا. بندہ پڑوس سے مانگ کر لاتا دسترخوان کے, یار مہمان آیا, کیونکہ وہ دسترخوان نہیں, اس سے عزت وابستہ ہوتی ہے کہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں, ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں. تو اپنے اندر چینجنگ لائے آپ, آپ شربت بھی بانٹیں ایسے بانٹیں جیسے بانٹنے کا حق ہے, آپ لنگر بھی بانٹیں ایسے بانٹیں جیسے بانٹنے کا حق ہے, اس میں آپ بے تکلفی نہ کریں. اگر آپ اس کو قدر, کیونکہ وہ تو ترجمانی تھا محبت کا, اگر وہ لوز کر گیا تو پھر محبت بھی گئی, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہذا نسبتوں کا لحاظ میرے دوستوں بزرگوں بہت زیادہ ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ سنی اور بات کو ہم سمیٹتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ دو لوگوں کو اللہ بڑا شدید عذاب دے گا, الیعوذ باللہ, دو لوگ بڑے شدید عذاب کے, یہ فاتحہ کی اصطلاحات آپ نے سمجھ لی, تو فاتحہ ضرور کریں آپ, چاہے ایک گلاس پانی پر کریں لیکن کریں آپ, یہ یاد دلاتا, یاد آوری ہے, کھانا پینا مقصد. مجھ سے ایک بندہ کہنے کا یہ کیا کھانا پینے کی بات کر رہے ہیں, تو میں نے کہا 120 کلو کے آپ روزہ رکھ کر ہو گئے, کھانا پینا تو ہے زندگی کے اندر لیکن یہ کیا, جب نیازوں پر بات آتی ہے تو ایک منفی بات کرتے ہیں. میں نے کہا مہمان کو کیا کہ سوکھی ہوا کھلاتے یا کھانا پینا کھلاتے, کہنے کا یہ کیا کھانا پینا, میں نے کہا یہ اخلاق مصطفیٰ ہے, بندہ کسی کے پاس پانچ منٹ مل جائے بیٹھ جائے, اس کو چائے نہ پلائے تو اخلاق کیا ہے, اس کو کھانا نہ کھلائے تو اخلاق کیا ہے, کہ ایک لنگر کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا ایک گھنٹہ ایک بندہ بیٹھا ہے دین کے نام پر اور آیا دین کے نام پر. تو کچھ اس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہیں گے شاہ صاحب آیا امام حسین کے نام پر ہے, مہمان امام حسین کا ہے, اس کی خدمت ہم کھانے سے نہ کریں. تو یہ کھانے پینے کی رسم نہیں, یہ مروت ہے, یہ اخلاق ہے, اس چیز کو گرانا نہیں, یہ گر گئی تو بخل آئے گا, بخل آئے گا تو اپنے بچوں کو بھی بندہ چبا جاتا ہے, سخاوت آئے گی تو بندے کو مٹی بھی گویا کے ذائقہ دے دیتی ہے. فاتحہ ایک الارم ہے, ایک یادداشت ہے, جب آپ فاتحہ کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیسے دماغ کنسنٹریشن پورا بناتے ہیں, غوث پاک کی تو آپ کو یاد آنا شروع ہو, شیطان نے جو آپ کو 12 گھنٹے بازار کے اندر گلیوں میں الٹی سیدھی باتیں ڈالی ہوتی ہیں نا, تو صرف وہ ایک حلوے کی پلیٹ یا ایک چاول کی پلیٹ یا ایک پانی کا گلاس سب کچھ صاف کرا کر دوبارہ آپ کو صراط مستقیم کی یاد پر لے آتا ہے. ایسا نہیں بزرگوں نے فتوے دیے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اس پر جہاد کیا ہے وہ مسئلہ مستحب کا مباح کا, لیکن پیرا ایسا دیا جیسے ضروریات دین کا ہے, پیرا اس لیے دیا کہ وہ اپنی شکل میں مستحب ہے, پیغام میں اصل دین ہے, وہ اسی سے سب یاد آتے ہیں. تو لہذا میرے دوستو فاتحہ نہیں چھوڑنا, یہ میں آپ کو بڑی وصیت کرتا ہوں, اور فاتحہ میں اپنے بچوں کو بٹھانا ساتھ میں, ان کے سامنے آپ پڑھنا تاکہ یہ چیز ان میں ڈیلیور ہو, اس سے وفاداری بڑھے گی, اس سے تعلیم بڑھے گی, اس سے میسج ڈیلیور ہوگا, آپ خود وہ نہیں سکھا پائیں گے جو بات سکھا جائے گی. اب حضور نے فرمایا کہ دو بات جس قانون پر اب ختم کر رہے ہیں چند منٹ پر, پھر اس کے بعد دعائے عاشورہ کی طرف ہم چلیں گے. اللہ آپ تمام بھائیوں کا بیٹھنا اور روزہ اللہ قبول فرمائے. آج کا دن بڑی اہمیت کا عاشورے کا دن ہے, محرم کی 10 تاریخ ہے. اسی دن دنیا بنی ہے, اسی دن دنیا ختم ہو جائے گی. قیامت آئے گی عاشورے کے دن, قیامت آئے گی عاشورے کے دن. اللہ رب العالمین ہمیں فتنہ دجال سے بچائے. رب یعنی جمعہ کا دن ہوگا, محرم کی 10 تاریخ ہوگی, عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوگا, قیامت آئے گی. یہ تو حضور نے ذکر کر دیا, لیکن وہ کب آئے گی, کیسے آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا اتنی جلدی آ جائے گی کہ کپڑا دھونے والا دھو کر پھیلائے گا نہیں, قیامت آ جائے گی. تو لہذا جس کو اس امتحان کی تاریخ کا کبھی بھی اعلان ہو سکتا ہے تو وہ بچہ رات کو بھی بیٹھ کر اپنے سبق کو تازہ رکھتا ہے کہ کبھی بھی ایڈمٹ کارڈ آ جائے گا, اور تھوڑے سے ٹائم میں جناب جو ایگزامینیشن ہال کے اندر ہم نے پہنچنا ہے, تاریخ کبھی بھی آئے گی. تو جسے قیامت کا وقوع یاد رہتا ہے اس کو نمازوں کی پابندی یاد رہتی ہے, اس کو یہ درجے یاد رہتے. دو شخص ایسے ہیں جن پر بڑا شدید عذاب ہے, ایک وہ جنہوں نے نبیوں کو شہید کیا, اور ایک وہ جنہوں نے ان علماء کو مارا, ان مبلغین کو مارا, ان نیک لوگوں کو مارا جو امر بالمعروف کرتے تھے, نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے بچاتے تھے. وہ ظالم آیا مارا. اس کراچی کے اندر ختم نبوت پر بہت لوگ مارے گئے, مارے گئے نہیں شہید ہوئے. میرا بھائی سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, اہل سنت کا فخر تھا, ختم نبوت کے نام پر ان کو غنڈوں نے مارا, اور جنہوں نے مارا اللہ نے ان کی پوری تنظیم کو کتوں کی طرح ذلیل کر کے مار دیا. الحمدللہ واللہ غالب علی امرہ, اللہ اللہ اپنے فیصلوں پر بہت غالب ہے. 22 رمضان مبارک کو میں یہاں درس دے کر گیا, وہ ختم نبوت پر تقریر کر کے جا رہے تھے, ان کے سر پر دو گولیاں ماری. میرے خیال میں 31 سال یا 32 سال ان کی عمر تھی, اور اللہ نے اتنی صلاحیت دی تھی کہ میرے دوستو ایک عالم اس مرد حق کی گفتگو کو سنتا تھا اور سبق حاصل کرتا تھا. چھوٹی عمر میں اللہ نے ان کو وہ ملکہ مقام دیا, اور وہ ختم نبوت پر حضور کی عزت پر انہوں نے جان دی. رمضان مبارک میں 3 دن وہ گویا کہ آئی سی یو کے اندر رہے, اور میرے خیال میں 25 یا 26 رمضان مبارک کو انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. کبھی آپ ان کی تصویر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنا خوبصورت جوان تھا. کس لیے مار دیا گیا جی؟ حضور کی محبت میں مار دیا گیا, مار دیا گیا. ایسے لوگ بچیں گے نہیں. میں تعصب اور عصبیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ کا بھائی ہوں. عروج گیا کہ نہیں گیا؟ اس ممبر پر ہم کو روکتے تھے نہ بولنا, میں نے کہا نہیں نہیں ممبر لے لو, بولیں گے ہم ضرور, اس لیے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے, اور اب بھی بولیں گے. آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں, نہ آپ کو ذلیل کرنے کے لیے, آپ بھائی ہمارے. اس لیے کہ سارے لیڈر پیچھے ہوتے ہیں, کربلا آگے ہوتی ہے. یہی ہمیں یہاں پر سکھائے. چڑھا نہیں رہا خدا کی قسم, ناراض ہو رہے ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا, آپ میرے بھائی ہیں, دین کی بات چڑھا نہیں رہا, لیکن آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے. اب اگر تم برائی کر رہے ہو, نہیں نہیں بہت برے تھے, میں نے کہا اب نہیں, اب رجسٹر بند ہو گیا ہے, حضرت حر کا نام آخر میں لکھ لیا گیا ہے, اب تو سب ان کے خلاف بول رہے ہیں, کیونکہ جو تعریف کرے گا تو رینجرز پکڑ کے لے جائے گی. میں نے کہا اب بولنا بھی کوئی بولنا ہوا, لیکن چلو اللہ کا شکر ہے, اب بھی اگر توبہ کر کے بولنا تو اچھی بات ہے, اب بھی اگر, لیکن غلطی کی وجہ سے بولنا, رینجرز کی گرفتاری کی غلطی کی وجہ سے نہیں, ان کے ڈر سے نہیں, اس غلطی کی وجہ سے ظلم ہوا. اس کراچی کے اندر سینکڑوں بچے مارے گئے, اور قرآن نے یہ بات ذکر کی. آج میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ شہیدوں کا ذکر ہے, میں کسی تنظیم کا نہیں, میں کسی تحریک کا نہیں, لیکن قرآن کی آیت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا, ویقتلون النبیین بغیر حق, اور نبیوں کو بغیر حق کے مار دیا. بنی اسرائیل نے ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو ذبح کیا. حضرت یحییٰ کو ذبح کر کے ایک بازاری عورت کے کوٹھے پر آپ کا سر لے کر گیا. اسرائیلی روایات ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے وہ متعصب اور ایسے لوگ تھے, الیعاذ باللہ. اللہ رب العالمین نے ان پر تعاون کا عذاب لایا, ان میں افتراق پیدا کیا, کیونکہ سب سے بڑا اللہ کی ناراضگی اختلاف سے آتی ہے. اختلاف جھتے منتشر ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کو کتے کی طرح کاٹ رہے ہوتے ہیں، ایک پاگ باولے کتے کی طرح کاٹ. یہ اللہ رب العالمین اس گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو فرمایا ان الذین، یہ میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں اور آیت نمبر ہے 21. اللہ فرما رہا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کیا. ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور ان غریبوں کو مارا جو معاشرے میں عدل کی بات کرتے تھے، جو معاشرے میں عدل کی بات کرتے تھے، انصاف کی بات کرتے تھے، ان کو مارا. فرما فبشرم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس بات کو کہتے ہیں کہ رسول کریم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن کن لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، کن لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے نبی کو قتل کیا، یا نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کو قتل کیا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کو پڑھا اور آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے صبح شام تک 43 نبیوں کو مارا، تو بنو اسرائیل کی 112 عبادت گزار علماء کھڑے ہوئے کہ تم نے نبیوں کو مارا، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تم نے نبیوں کو مارا. تو 120 علماء اپنے عبادت خانوں سے باہر نکلے اور نبیوں کی عزت کے لیے آواز اٹھائی اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان 120 علماء کو بھی مار دیا. تو یہ اللہ رب العالمین جل والا فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اور عدل و انصاف کی بات کرنے والوں کو قتل کیا، ان کے لیے قیامت کے دن شدید عذاب ہے. یہ آیت کریمہ حضرت امام حسین کی شہادت کا منہ بولتا ثبوت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک شہداء میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ دیکھو مرنا حق ہے. ابھی بھی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں بھی گھر جاؤں گا اور یہ کروں گا، اتنا بھی اگر آپ سوچیں گے تو حدیث دل میں نہیں اترے گی. موت ایسے آئے گی، جسے موت یاد ہوگی اسے سچائیاں یاد ہوگی. اور موت سے گھبرانا نہیں، یہ ایک یقینی چیز ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. جب آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، تو موت پھر اس دنیا سے، شاہ صاحب دنیا میں اتنے مزے ہیں. میں نے کہا اللہ جب تحفہ بنا رہا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ تسکین خدا قبر میں رکھتا ہے مومن کے لیے. کہنے کا یہ فلسفہ کیسے ہے؟ میں باہر علاقوں میں ایک دفعہ جانا میرا ہوا کئی دفعہ، تو مجھے ہمارے دوراجی کے بھی کچھ دوست کچھ علاقے میں ملے اور کہیں اور کے بھی ملے، تو میں نے ان سے ایسی مسئلہ شیئر کیا. میں نے کہا آپ دوراجی میں کیوں نہیں رہ گئے یار، اتنا لمبا ویزا لگا کر یہاں پر آپ آئے، یہاں پر کیوں آئے؟ آپ تو پیدا ہوئے وہاں پر، آپ کو اپنی گلیاں اچھی نہیں لگتی، آپ کو اپنا بچہ بچپن یاد نہیں آتا. یعنی پروگرام کے بعد ایسی ہم چائے کے لیے بیٹھ گئے. اس نے کہا شاہ صاحب واقعی میں گلیاں یاد آتی ہیں، محلہ یاد آتا ہے، بزرگ یاد آتے ہیں، کیونکہ بچپن اندر سے نکلے گا کیسے؟ آپ کے اندر جو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ نکلتا نہیں ہے، وہ آپ کو آپ کا بچپن یاد دلاتا ہے. تو میں نے کہا سفر کیوں کیا؟ کہا صرف اپنی اچھی ترقی کے لیے کیا، تاکہ کچھ پیسہ آ جائے، کچھ جمع کر لوں، کچھ اپنی زندگی اچھی ہو جائے. تو میں نے کہا یہی تو ہے، انسان اپنی اچھائی کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے، اسی لیے قبر اس سے زیادہ اچھا ہے، اس لیے وہ دنیا کو چھوڑ کے وہاں منتقل ہو جاتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، کہا گیا کہ شہیدوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ شخص جس نے کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر نیکی کا حکم دیا ہو اور برائی سے روکا ہو اور حاکم نے اس شخص کو مار ڈالا ہو، یہ شخص جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزیز ہے. حجاج جب مرا، حضرت سعید بن جبیر کتنے بڑے تابعی ہیں، حجاج کے ہاتھ پر سب سے آخر میں شہید ہونے والے سعید بن جبیر ہیں. یہ واقعات سنیں آپ، ان کا قصور کیا تھا کہ وہ گلی کوچے میں حضرت علی اور ان کی اولاد کا ذکر کرتے تھے؟ حجاج خارجی تھا، بلکہ حجاج بہت بڑا گستاخ رسول تھا، بہت بڑا گستاخ رسول تھا. معاذ اللہ، اس نے سرکار کی قبر شریف کے بارے میں ایسے ایسے جملے بولے ہیں، اعلی حضرت نے لکھے القوقب الشہابیہ کے اندر. یہ بڑا بے ادب تھا، اس نے 10,000 صحابہ اور اہل بیت کو مارا ہے، حجاج بن یوسف. تو اس نے جب حضرت سعید بن جبیر کو قتل کیا تو آپ کے بدن سے خون بہت نکلا. جلاد نے کہا کہ جناب یہ خون بتاتا ہے کہ یہ بندہ اپنی مرضی سے گیا ہے. اور رات کے وقت حجاج کے خواب میں حضرت سعید بن جبیر آتے تھے شیر کی شکل میں، اور حجاج ڈر جاتا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس کے بدن میں ٹھنڈک پیدا کی. حجاج تو شہید, آپ سعید بن جبیر تو شہید ہو گئے, لیکن حجاج کو ایسی بیماری لگ گئی کہ اس کے بدن میں ٹھنڈک آ گئی تھی, اس کو کوئلہ لگا کر اس کے بدن پر لگایا جاتا تھا اور اس حال کے اندر وہ مرا. لیکن سعید بن جبیر کی شہادت بھی ہمیں بتا رہی ہے اور اس حدیث پر آ رہی ہے کہ یہ موت موت نہیں ہوتی, یہ اصل میں زندگی ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو. دیکھو نیکی کے حکم پر آپ کی داڑھی ہے کہ نہیں ہے, داڑھی رکھنی چاہیے آپ کو, آپ نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے, آپ کو نماز پڑھنا چاہیے. نیکی کے حکم دینے میں متقی ہونا شرط نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہے, فرمایا تمہارے لوگ, اس حدیث پر ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے, پیغام کربلا یہاں پر اینڈ ہو رہا ہے ہمارے لیے, جو آج کی نشست کا خلاصہ ہے. توجہ کیجیے اور یہ دیکھیں ہماری مسجد والوں, اللہ برکت دے, یہ اے سی آپ کو چلایا ہے, یہ سونے کے لیے نہیں چلایا, تاکہ آپ سکون پائیں اور بات اچھی سمجھیں. میں تو ان دوستوں سے کہتا ہوں کہ اے سی بند رکھا کرو تاکہ لوگ تھوڑی بدن میں پھرتی آئے, گرمی آئے اور وہ سنیں. لیکن یہ بہت اچھے لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ نہیں شاہ صاحب گرمی ہے بس چلے لوگ مسجد میں بیٹھیں, تو اللہ ان کو خوش رکھے. تو آپ اس پر تھوڑا اپنا جذبہ بھی رکھیں کہ یہ آپ کو سلانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ بدن پر سکون ہوگا تو روح تیز ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں تین چار گھنٹے سے اے سی چل رہا ہے, اس کا کتنا بل ہے. تو میں تو دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ نماز کے لیے چلائیے, درس میں بند کر دیا کریں, تاکہ درس میں ایک جو ہے کہ وہ گرمی رہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مہمان ہیں آئے ہوئے ہیں تو یہ سکون سے سنیں. تو دیکھیں ان کی ہم لاج رکھتے ہوئے ذرا چہروں کو تازہ رکھیں, توجہ رکھیں. اور یہ بات یہاں پر ہم ختم کر رہے ہیں. نیکی کا حکم دیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لوگ اگر نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں تو تمہارے بزرگ لوگ بھی جو واقعی میں بزرگ ہیں وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا بھی کریں گے تو اللہ دعا نہیں سنے گا. نیکی کی دعوت اتنی ضروری ہے, نیکی کی بات کرنا اتنی ضروری ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک کشتی جا رہی ہو, اس کے دو پارٹیشن ہیں, ایک نیچے پیندے میں رکھے ہوئے ہیں نیچے سائڈ پر جہاں جہاز کی کا فرش ہے اور کچھ اوپر ہیں. نیچے والوں کو, اب دیکھیں اس مثال سے آپ سمجھیے, نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر فلور پہ جانا پڑتا ہے. نیچے والے کیونکہ لوگوں میں سمجھدار زیادہ ہوتے ہیں, انہوں نے کہا یار ہمارے پاؤں تھک جاتے, نا شکر ہو جاتا بندہ, ان کو منا سلوا دیا جا رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں ہمیں دال دو, ہمیں جو ہے وہ پیاز دو. اللہ نے فرمایا بغیر کمائے بٹیر کا گوشت آ رہا ہے, اور تو ایسا انسان ہے کہ کہتا دال دو, اعلیٰ چیز کو تم ادنا سے تبدیل کر. تو انہوں نے کہا کہ یہ روزانہ پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے, تو چار منشی بن گئے. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں یار یہ پانی کہاں پر ہے, کہ نیچے, کہ اسی جو جہاز ہے اس کے پیندے میں سوراخ کرو, سوراخ کریں گے تو پانی آ جائے گا, اور پانی آ گیا اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات سرکار فرماتے ہیں اوپر والوں کو پتا چل گئی, اگر اوپر والے ان کو نہ روکیں تو خود بھی غرق ہو جائیں گے. یہ ہے نیکی کی دعوت, اگر آپ نے معاشرے میں اچھی بات نہ کی تو آپ بھی جائیں گے, یہ اچھی بات. توجہ ہے. اب آپ دیکھیے نیک, لیکن نہیں شاہ صاحب میں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں, استغفر اللہ, میری تو داڑھی نہیں ہے, میں کیا نیکی بات کروں. تو میں نے کہا یہ تو سننا پھر, تو مسلمان ہو تو نماز پڑھ, داڑھی کیوں نہیں رکھتا. لیکن اگر تیری داڑھی نہ بھی ہو اور تو اس طرف نہ بھی آئے تب بھی تجھ پر نیکی کی بات کرنا یہ ضروری ہے. داڑھی تیری نہیں ہے, رکھنا چاہیے, نہیں ہے پھر بھی تو نیکی کی بات کرے گا, نماز نہیں پڑھ رہا, پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھتا. تو لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ نیکی کی بات کرنے کے لیے متقی ہونا شرط نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کیا کرو, صدقہ بلاؤں کو ہٹا دیتا ہے. کہنے لگے حضور صدقے کے پیسے نہیں میرے پاس, غریب تھے صحابی, میں کیا دوں, اب اس فضیلت کو میں کیسے پاؤں کہ میں صدقہ دوں اور عذاب سے بچ جاؤں, اللہ کے غصے سے بچ جاؤں, پیسے نہیں میرے پاس. حضور نے فرمایا اچھا تو تم ایسا کرو پھر نیکی کی باتیں کرو. کہنے لگے حضور نیکی کی بات کرتے بھی ڈرتا ہوں میں, وہ مارے گا مجھے. اچھا تو سرکار کیسے کریم ہے, فرمایا خود برائی نہ کر, یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. یا تو مال کا صدقہ کر دے, یا اگر مال کے صدقے کے پیسے نہیں تو اچھی بات کر. اچھی بات کرنے سے تجھے ڈر لگ جائے تو خود تو برائی میں نہ جا, تو نے اپنے آپ کو جو برائی سے روک لیا، گناہ سے روک لیا، تو یہ صدقہ بن گیا. تو سرکار دو عالم نے فرمایا ضرور تم نیکی کا حکم دو اور ضرور تم برائی سے منع کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے برے لوگوں کو تم پر مسلط کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے برے لوگوں کو تم پر مسلط کرے گا. ہاں نا، آج اگر تھوڑی بات کریں، شاہ صاحب نے آج سیاست پر جمعہ پڑھایا، میں نے کہا حدیث ہمیں مجبور کرتی ہے، ہم کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہیں، نہ ہم کوئی بہت بڑے نیک پارسا ہیں، لیکن جب لوگ جمعے کے دن آتے ہیں تو کرنٹ ایشوز پر بات نہ کریں تو کیا بات کریں. لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں آپ، میں نے کہا ممبر کس لیے ہوتا ہے؟ لوگ مر رہے ہیں کام کے لیے، پانی نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، لوگوں کو مصیبت کھڑی ہوئی ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، بجلی کے تاروں سے لوگ بےچارے لگ کر شہید ہو رہے ہیں، حالات خراب ہیں. تو میں نے کہا جب کرنٹ ایشوز کو نہیں کہیں گے تو اس مسجد سے لوگوں کی محبت کیسے باقی رہے گی؟ لوگ تک لاش کی طرح آئیں گے کہ بس ایک فارمیلٹی ہے، وہی بات ہوگی، واپس چلے جائیں گے، کیونکہ جب تک ان کی ضرورت کی باتیں مسجد میں ڈسکس نہیں ہوں گی. جو ان کا ظاہری تقاضا ہے اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ، درمیان کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، بغیر غصے کے ساتھ، بغیر جذباتیت کے ساتھ، اس کو نہیں ڈسکس کریں گے تو ممبر سے یہ بچے کیسے جڑیں گے؟ تو لہذا کرنٹ ایشوز جو گردش کرتے ہیں، اور آج تو کوئی ایشو رہے نہیں، پہلے تو ہمارے 80 کا دور تھا تو پی ٹی وی تھا، وہ صبح ایک تو شروع ہی شام کو 6 بجے ہوتا تھا، پی ٹی وی شروع ہی شام کو 6 بجے ہوتا تھا. وہ بچپن بچوں کی عادت ہوتی تھی کارٹون دیکھنے کی، تو صبح اسکول جانے سے پہلے اخبار جہاں میں اخبار میں دیکھنا پڑتا تھا کہ کارٹون کتنے بجے آئے گا، وہ کہتے جی 5:45 آئے گا. اب وہ ٹی وی شروع ہو رہا ہے 6 بجے، ختم ہو رہا ہے 10 بجے، جہاں پر فرمان الہی آ رہا ہے، اور وہ 3 دفعہ خبریں دے رہا ہے، وہی خبریں دے رہا ہے. لیکن آج تو اتنا دور ترقی ہو گیا ہے کہ ٹی وی بھی پیچھے رہ گیا ہے، فیس بک نے وہ تباہی بچا دی ہے، ہر بچہ جان رہا ہے کہ جناب کیا چیز ہو رہا ہے، ہر بندے نے اپنا ٹی وی بنایا ہے. تو اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے، تو اب اگر ممبر کے اوپر بات نہ کریں تو پھر کریں کہاں پر؟ توجہ ہے. تو اسی لیے حضور نے فرمایا، اس حدیث پاک کو سنیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے اس حدیث کا، میں متن پڑھ دیتا ہوں، اللہ اس پر عمل کی توفیق دے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیں میرے بھائیو، ایک دفعہ ذرا درود شریف پڑھیے محبت سے، اللہم محمد صلاۃ و سلام. درود ابراہیمی میں ہم مل کر پڑھتے ہیں، اور کیونکہ آل محمد کی بات ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آل ابراہیم کی بات ہوئی ہے، حضرت حسین حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہاں حضرت ابراہیم اللہ اکبر وہ عظیم ہستی ہیں کہ حضور سے کسی نے کہا حضور آپ کس جیسے ہیں؟ فرما میں ابراہیم جیسا ہوں، علیہ السلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا و مولانا ابراہیم وعلی آل سیدنا و مولانا ابراہیم انک حمید مجید. حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو اور ضرور برائی سے منع کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا. پھر نیک لوگ بھی اگر دعا کریں تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین جل والا ہمیں آل محمد اہل بیت پاک سادات کی کامل محبت اور عزت سے نوازے. میں نے کل رات بھی آپ کے سامنے بات کی تھی نا، سلسلہ نقشبندیہ میں ہمارے بزرگ مولانا عبد الرحمان جامی کے پیر، مولانا عبید اللہ احرار عبد الرحمان جامی کے پیر، سلسلہ نقشبندیہ میں، اور مولانا یعقوب چرخی کے رحمہ اللہ کے مرید، اور حضرت باالحق نقشبند رحمہ اللہ کے پڑپوتے مرید، حضرت مجدد صاحب کے 7ویں دادا پیر ابو حضرت مولانا ناصر الدین عبید اللہ احرار، وہ اپنے مریدوں کو ایک دفعہ تلقین کر رہے تھے، سوال ان سے ہوا، حضور یہ لطائف کیسے روشن ہو گئے آپ کے، اللہ کا ذکر کیسے روشن ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک اہتمام کیا تھا کہ جس گلی میں سادات رہتے تھے نا تو میں وہاں نہیں رہتا تھا، یہ لکھا ان کے ملفوظ. حضور کیوں؟ فرمایا اس ڈر کے اندر کہ ان کی اولاد کی تکریم اگر مجھ سے نہ ہو پائے، کہا میں نے اس کو لازم کیا، خدا نے اس وظیفے سے میرے لطیفے کو روشن کر دیا. حضرت عبیداللہ احرار، حضرت عبد الرحمن جامی کے پیر، اللہ اکبر، اور خود لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام اعظم حنیفہ درس دے رہے تھے تو مدرسے کے صحن میں بچے کھیل رہے تھے، درس دیتے دیتے امام اعظم کھڑے ہو گئے، شاگردوں نے دیکھا پتہ نہیں کیوں کھڑے ہو، پھر وہ بیٹھ گئے، پھر درس دیتے دیتے پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے. کسی نے پوچھا حضرت یہ بار بار آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، ہاں آدمی نہیں، کوئی دیوانے شخص کی بات نہیں کر رہا میں، پورے دین کا نام امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا حضور آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں؟ کہنے لگے وہ سیدوں کے بچے مسجد کے سہن، مدرسے کے صحن میں کھیل رہے ہیں، وہ بچے ایسا کھیلتے ہوئے چکر لگاتے ہیں نا، گول یعنی بھاگ رہے ہیں، تو وہ ایک بچہ بھاگتا ہوا دروازے کے قریب آتا ہے تو آپ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا وہ علوی سادات کے بچے ہیں، وہ کھیلتے کھیلتے ادھر آتے ہیں تو میں کہتا ہوں ادھر آ جائے گا تو ایسے کیسے آئے گا؟ کہ وہ دروازے تک پہنچتا ہے تو میں اس کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو یہ امام اعظم، اس میں کیا راز ہے؟ جس نے چکا ہے اس کو ہی پتا ہے. اللہ رب العالمین، بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ایک دفعہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مل کر پڑھی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ دعا عاشورہ ہے، بڑے بڑے اولیاء نے پڑھی ہے، بڑے بڑے متقی بزرگوں نے پڑھی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی نقل کی صورت ہم جیسے سخت دلوں کے دلوں کو نرم فرما دے. نیک لوگوں نے پڑھی ہے، رحمت کے لیے پڑھی ہے، رحمت کو توجہ، رحمت کو مائل کرنے کے لیے پڑھی ہے. اللہ رب العالمین ان صالحین و اولیاء اور ان نیک لوگوں کے صدقے اللہ رب العالمین ہم تمام کی مغفرت فرمائے. جتنے بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، بالخصوص جو سادات بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، ان سیدوں کی شفا کے صدقے اللہ تمام امت کو شفا دے. اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا ہے، اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عز و اقارب کے اللہ مغفرت فرمائے. ہمارے کچھ بزرگ نمازی جو اس عاشورے کی محفل میں ہمارے ساتھ ہوتے اور اس ناچیز فقیر پر بڑا کرم کرتے، آج وہ ہم سے پہلے دار بقا کی طرف بڑھ گئے ہیں. دعا کریں ہمارے ان پرانے نمازی بزرگوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے. چہرے سب کے اللہ کی قسم میری نظروں کے سامنے ایسے گزرتے جا رہے ہیں، میں کچھ کے نام جانتا ہوں، کچھ سے محبت تھی، وہ بالکل ہمارے بچوں کی طرح محبت فرماتے، اور اس مسجد کا وہ چراغ تھے. اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو چراغ بنائے اور ان کے صدقے اللہ ہماری زندگیوں میں ایمانوں کے چراغوں کو روشن رکھے. اللہ ہمارے ان بزرگ نمازیوں کی مغفرت فرمائے، ان سیدوں سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرمائے، ان دعائے عاشورہ سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرمائے، ان حضرت امام علی مقام کی نسبتوں سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرمائے. ہائے ہائے، وہ غوث پاک کی گیارہویں کرنے والے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں کچھ اس محلے کی ماؤں کو جانتا ہوں جو آج نہیں ہیں، وہ باقاعدہ اپنے بچوں کے ذریعے مجھے طلب کرتی تھی کہ نہیں وہ فاتحہ دیں گے، اور میں جاتا وہ بالکل ماؤں کی طرح پیش آتے. آج میں اپنے دل میں ان کے لیے ماں جیسا جذبہ پاتا ہوں، اللہ ان ماؤں کو جو غوث پاک کی عاشق تھیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ اس علاقے پر خاص رحمتیں اتارے، اس علاقے کے صدقے اللہ رب العالمین اس ذکر کے صدقے اس پاکستان پر اپنا خاص فضل فرمائے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر اللہ خاص فضل فرما، اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر خاص فضل فرما، وہ ہماری بیٹیاں ہماری مائیں رحمت کی فریادی ہیں، یا اللہ تو ظالموں کو تیری قدرت بڑے سخت پنجے سے پکڑتی ہے، مولا اس جنونی ہندوؤں کی بات نہیں کر رہے، ان جنونی ہندوؤں کی بات کر رہے جو اس وقت دہشت گردی کی ایک بدترین شکل اختیار کر کے آر ایس ایس کے وہ گنڈے جو کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، دعا کریں مسلمانوں آج یہ اتنی درد بھری بات ہم نے پڑھی ہے اور سنی ہے، سب کے دل آل محمد کی محبت میں بالکل نرم اور بالکل درد سے بھر گئے ہیں، دعا کریں اللہ رب العالمین کشمیر کے ان ماؤں کی حفاظت فرمائے اور ان دہشت گردوں کے جھتوں کو اللہ منتشر کرے، یہ جنونی بنیے جو اپنے آپ کو بہت بڑا بہادر سمجھتے ہیں اللہ ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دے، اللہ ان کی زمین کو ان کے لیے زلزلہ بنا دے، آسمان کو ان کے لیے قہر بنا دے، بارڈر پر کھڑے ہوئے ہمارے وہ مرد حق امام حسین کے نظریے کی نظیر پاکستانی افواج اللہ ان شیروں کی مدد فرمائے، ان کی آوازوں میں اور گرج عطا فرمائے، ان کے بازوؤں میں اور طاقت عطا فرمائے، غزوہ ہند کے لیے جو مجاہدین جو نوجوان جو علماء جو نیک لوگ غزوہ ہند کی طرف جس میں ظہور امام مہدی کا ہوگا جو اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان مجاہدین کے صفوں کو مستعد کرے، اللہ ہمارے دلوں سے حبث کو نکالے، لالچ نکالے، دنیا کی محبت کو نکالے، دنیا کی انانیت کو نکالے، ہمیشہ دنیا میں رہنے والے گندے خیال کو نکالے، شہادت کا جذبہ عطا فرمائے، آخرت کا جذبہ عطا فرمائے، حضور کے دیدار کا جذبہ عطا فرمائے، ارے کیا قبر کے نظارے ہیں جس میں بندہ امام حسین کو دیکھ لے، حضرت عباس کو دیکھ لے، سرکار دو عالم کو دیکھ لے، کیا میدان محشر میں جس میں فاروق اعظم کو دیکھے، سیدنا صدیق اکبر کو دیکھے، اتنا ٹائم گزر جاتا ہے روزے کی حالت میں بندہ پیاسا رہ کر ان کو یاد کرتا ہے اور بندے کو پیاس نہیں لگتی، تو جب میدان محشر میں ان کے جلوے سامنے ہوں گے تو جنت کے کیا مزہ ہوگا، وہ محشر خود ایک جنت کا منظر پیش کرے گی، اللہ رب العالمین نظریہ پر اچھی خاتمہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں اور نیٹ کے ذریعے جتنی میری بیٹیاں بہنیں میرے بزرگ میرے بھائی دعا کے اندر شریک ہیں، اللہ رب العالمین تمام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اس دعا عاشورا ان صالحین اور سید الشہداء امام حسین اور آپ کے وفادار مخلص وفادار کے آسمان نے کبھی ایسے وفادار دیکھے ہوں جو بدر میں نظر آئے، جو احد میں نظر آئے، جو خندق میں نظر آئے اور جو تبوک میں نظر آئے اور جو کربلا میں نظر آئے، اللہ ان وفاداروں کے صدقے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج اللہ رکھ دے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک کرے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک کرے، سچا بنائے، ہمارے بچوں کی زندگیوں سے جھوٹ کو دور کرے، ہم سے جھوٹ کو دور کرے، خیانت کو اللہ دور کرے، ناقدری کو دور کرے، حبس کو دور کرے، بزرگوں کا ادب دے، سادات کا ادب دے، علماء کا ادب دے، نمازوں کا ادب دے، مسجدوں کا ادب دے، دین کا ادب دے، حضور سید عالم کی عزت و ناموس کی اولیت کا ادب دے، اس کے درجے کی تفہیم اللہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کرے، ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے گناہ معاف کر کے ہماری زندگی آسان کرے، مولا رب کریم ہمارے بچوں کے گناہ معاف کر کے ان کی تقدیروں کو اچھا کر دے، ان کے نصیبوں کو اچھا کر دے، ہم اگر منو مٹی نیچے دبے بھی ہوں تو ان کی خوشیوں سے ہماری قبریں جگمگائیں اور ہماری نفوس جگمگائیں، قرآن و سنت کے ساتھ انہیں وابستہ کر دے، نبی پاک کی محبت سے وابستہ کر دے، غوث پاک اور اولیاء کے غلامی کے ساتھ وابستہ کر دے، ڈرامے فلمیں اور گالی گلوچ اور یہ فحاشی کے کاموں سے ہمارے اسکول کے بچوں کو، ہماری یونیورسٹی کے بچوں کو، ہمارے کالجوں کے بچوں کو، ہمارے مدرسوں کے بچوں کو محفوظ فرما، یا اللہ اس ملک کے ہر شعبے کو برکت دے، افواج پاکستان ہوں، رینجرز ہوں، پولیس ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، یا تاجر حضرات ہوں، یا استاد ہوں، یا عام لوگ ہوں، اس ملک میں جتنے لوگ جس شعبے کے ساتھ اہمیت کے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے عافیت فرما دے، برکت عطا فرما دے، تمام مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یہ مسجد حبیبیہ شریف جس کا مصلی بہت مقدس ہے کہ جس میں بیٹھ کر ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، اس مسجد کو یا اللہ سلامتی عطا فرما، تمام مدارس اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، زیب سجادہ بریلی شریف حضور اسجد میاں دامت برکاتہم العالیہ کو مولا کریم صحت و سلامتی عطا فرما، سرکار امین ملت کو صحت و سلامتی عطا فرما، تمام اکابر علماء، تمام
بانیین تمام نیک ہستیوں کو برکت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان اللہ مل المیزان ومنتہ العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامہ کلہا. واسألہ السلامت برحمتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اللہم انی اسألک بحق الحسن اللہم انی اسألک بحق الحسن اللہم انی اسألک بحق الحسن ولخیہ وامہ وابیہ وجدہ وبنی ہی وفرج عنی معنا فی یا رب العالمین. دعا کریں جن لوگوں نے اہل بیت کے سال ثواب کے لیے روزے رکھے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے, اس روزہ عاشورہ کو قبول فرمائے. جن لوگوں نے شربتوں کی سبیلیں لگائی ہیں, جن بیٹیوں بہنوں نے, جن بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے اللہ اسے قبول فرمائے. جنہوں نے صدقات کیے ہیں سادات اور آل محمد کی عزت اور ان کے اصال کے لیے, غریبوں کو کھانا کھلایا, ان کو کپڑا پہنایا, ان کے گھروں میں راشن دیا, ان کے ساتھ خیر خواہی کی ہے صرف آل محمد کی محبت کی صدقے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائے. آپ تمام بھی اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں دوبارہ اس دعا کا آخری حصہ اس تمام چیزوں کو مکمل کرنے کے لیے. اللہم انی اسألک بحق الحسن واخیہ وامہ وابیہ وجدہ وبنی فرج عنی ما انا فی فرج عنی ما انا فی. اپنی پریشانیاں ذہن میں لائیے, اپنی تکلیفیں ذہن میں لائیے, جو آپ حاجات چاہتے ہیں کہ اس کا حل جو آپ چاہتے ہیں اس کو ذہن میں لائیے. فرج عنی پڑھ لیجئے, فرج عنی ما انا فی فرج عنی ما انا فی فرج عنی ما انا فی برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.